اکرم پڑھو اور تمہارا رب عزت والا ہے. یہاں پر عزت کی صفت بولنے کی کیا ضرورت ہے صاحب؟ یہاں یہ بتا رہے ہیں کہ علم سے عزت ملتی ہے, اس لیے اللہ نے فرمایا کہ عزت والے رب کے نام سے پڑھو. اور پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ الذی علم بالقلم, جس رب نے قلم کے ذریعے سے سکھایا. تو پڑھنے کا لفظ بھی آ گیا, اس میں لکھنے کا قلم کا لفظ بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے قلم, لکھائی. اس لیے کہ اگر دنیا میں قلم نہ ہوتا تو ہر علم والا اپنا علم لے کے مر جاتا, بعض والوں کو شفٹ نہیں ہوتا, وہ منتقل نہیں ہوتا. ایک نسل کا علم, ایک نسل کے تجربات, وہ سب اگلی نسل کو منتقل کیسے ہوئے؟ کتابوں کے ذریعے سے ہوئے, قلم سے لکھنے کی وجہ سے ہوئے. تو فرمایا قلم کے ذریعے سے سکھایا. الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ چیزیں سکھائی جو وہ نہیں جانتا تھا. چھوٹے بچے کو کچھ پتا نہیں ہوتا جب اس کو اسکول بھیجتے ہیں شروع شروع, اور جب وہ پڑھ لکھ کے تعلیم سے فارغ ہوتا ہے تو علم کا سمندر اس کے پاس آ جاتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم. بہرحال پہلی وحی میں حکم ہے پڑھو اور لکھو, اور پھر پورے قرآن مجید میں 850 جگہ پر علم کا تذکرہ ہے, سیکھنے کا, سکھانے کا, اس سے متعلق چیزوں کا. قرآن مجید میں اللہ نے 850 مرتبہ تذکرہ فرمایا. اتنی اہمیت دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہوگی, مذہبی کتاب میں. اور ایک جگہ اپنے نبی سے حضور نے ارشاد فرمایا, وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا, اے نبی آپ یہ دعا مانگیے, ربی زدنی علما, اے اللہ مجھے زیادہ کر دیجئے علم میں, میرے علم میں اضافہ فرمائیے. تو بہت بڑے مشہور مفسر ہیں, تفسیر قرطبی ان کی تفسیر ہے, اس میں کہتے ہیں کہ اگر علم سے افضل کوئی بھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی کو اللہ حکم دیتے کہ تم اس چیز میں اضافے کی دعا کرو. چونکہ علم سے بڑی کوئی چیز ہے نہیں, اس لیے اپنے نبی کو اللہ دعا سکھا رہے ہیں کہ اللہ سے مانگو تو علم میں اضافے کی دعا مانگو. اب اگر ہم میں سے کسی کے دل میں یہ ہے علم لے کے کیا کریں گے, بس کافی ہے, تب تو کتنی ناقدری کی بات ہوئی. اللہ تو اپنے نبی سے فرما رہے ہیں کہ علم میں اضافے کی دعا کرو, اور ہم کو علم سے دلچسپی نہیں. فقل رب زدنی علما. اور سارے نبیوں نے جو امت بنائی ہے, نیکوں کی امت, جنتیوں کی جو جماعت تعمیر کی ہے سارے نبیوں نے, تو ہر نبی کا جو کام تھا قرآن مجید میں فرمایا, وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. ہر نبی نے امت اس طرح بنائی ہے کہ پہلے غافلوں کو دعوت دے کے اکٹھا کیا, ایمان کی بات بول کے جمع کیا پہلے, اور جب لوگ آگئے تو ہر نبی نے علم سکھایا. اللہ کے نبی مکے کے اندر دن کے اوقات میں گلی گلی گھوم کر دعوت دیتے تھے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے تھے, اور پھر جو لوگ آگے دار ارقم میں بیٹھ کے رات میں پڑھتے تھے, وہ لوگ سب قرآن کے الفاظ, قرآن کے معانی مطالب یاد کرتے تھے, قرآن یاد کرتے. ایک ساتھ چلا ہے کام, دعوت کا کام, سیکھنے سکھانے کا کام. لیکن جیسے ہی آئے حضور نے ان کو سکھانا شروع کر دیا, اس لیے کہ آئے تھے ہی اس لیے کہ اللہ کی مرضی سیکھیں, سیکھ کے عمل کریں. اگر نہیں سیکھتے تو آنے والوں کو لے کے کیا کرتے؟ آنے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کی مرضی سیکھیں اور اس پہ چلیں. تو ہر نبی کی صفت یہ بتائی ہے کہ ہر نبی کی یہ مصروفیت ہوتی تھی, وہ معلم ہوتے تھے. حضور نے فرمایا, انما بعثت معلما, کہ میں معلم بنا کے پیدا کیا گیا, تعلیم دینا میرا کام ہے. فرمایا, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم, وہی ہے اللہ کی ہستی جس نے ان پڑھ عربوں میں, ان پڑھ قوم میں اپنا ایک رسول, اپنا نمائندہ بھیجا. وہ نمائندہ کیا کرتا ہے؟ پڑھاتا ہے, ان پڑھوں کو پڑھاتا ہے ہمارا نبی. اسی کا کرم ہے کہ ان پڑھوں کو دنیا کا امام بنا دیا. حضور کے آنے سے پہلے, اس سے پہلے بھی عرض کیا ہوگا, پورے عربستان میں صرف 17 آدمی کو الف با لکھنے آتا تھا. ہمارے تیلگو میں اکشر راسلو بولتے ہیں, حروف تہجی جن کو آتی ہے, خواندگی, کم سے کم اے بی سی ڈی جس کو آتا ہے. ویسے پورے عربستان میں 17 آدمی تھے, لیکن اللہ کے نبی نے ایسی زبردست محنت فرمائی، ایسا ماحول بنایا صحابہ کے درمیان کہ صحابہ کے شاگردوں کا دور آتے آتے پوری دنیا میں سب سے بڑی پڑھی لکھی قوم عرب تھے، ہر آدمی کے گھر میں کتب خانہ ہوتا تھا، دکان جنگل مکان سب یونیورسٹی بن گئے تھے، ہر جگہ پڑھائی ہوتی تھی، اتنا زور دیا اللہ کے نے، اتنا مزاج بنایا. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں علم کی عظمت بتا رہے ہیں، کیا بڑاپن ہے علم کا، فرما رہے ہیں کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بندو جو علم حاصل کرتے ہیں وہ اور جو علم حاصل نہیں کرتے کیا دونوں کبھی برابر ہو سکتے؟ بالکل برابر نہیں ہو سکتے اللہ فرما. اس لیے علم حاصل کرو، لا علم بے علم آدمی علم والے کے برابر ہو ہی نہیں سکتا. اور دوسری جگہ اللہ نے وضاحت فرمائی، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جو ایمان والے ہوئے اور جن کو علم دیا گیا اللہ ان کے درجے بڑھاتے چلے جاتے ہیں، اللہ درجے بڑھاتے ہیں علم سے. ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محفل میں سوال کیا، من اجود جودا، فرمایا کہ سب سے بڑا سخی کون ہے، داتا، لوگوں کے اوپر خوب نچھاور کرنے والا، دیالو کون ہے، خوب دینے والا، بخشش کرنے والا، لوگوں کو نوازنے والا سخی کون ہے؟ پھر جب صحابہ نے پوچھا کون ہے اللہ کے نبی، تو فرمایا اجود من بعدی رجل علیما فنشرہ یأتی یوم القیامۃ امیرا وحدہ، مشکات شریف کی روایت. فرمایا کہ سب سے بڑا سخی تو میں ہوں، اس کو بولا نہیں، حضور نے فرمایا نہیں کہ میں سب سے بڑا سخی ہوں، نہیں فرمایا، بات یہاں سے شروع کی کہ میرے پاس سب سے بڑا سخی وہ ہے، اصل سب سے بڑے سخی تو اللہ ہے، خحا اللیل والنہار، اس پہ حدیثیں ہیں، سب سے بڑے سخی تو اللہ ہے. فرمایا کہ رات دن دونوں ہاتھوں سے لٹاتے رہتے ہیں، اس کے بعد جو ہے سخی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور نے بات یہاں سے شروع فرمائی، میرے بعد سب سے بڑا سخی وہ ہے جو علم حاصل کرے اور پھر اس کو پھیلائے. انسان کا جوہر اور انسان کی خوبی تو علم سے ہے، کوئی انسان علم پھیلا رہا ہے تو انسانیت پھیلا رہا ہے، انسانوں کو باکمال بنا رہا ہے. تو فرمایا جو علم حاصل، جس نے علم حاصل کیا، فنشرہ، اور اس علم کو پھیلایا، تو اس آدمی کی حیثیت کیا ہے؟ فرمایا یأتی یوم القیامت امیرن وحدہ، وہ قیامت میں اکیلا اس طرح سے آئے گا کہ ایک سردار کی حیثیت میں آیا گا، لاکھوں کا قائد جیسا ہوتا ہے، قائد بن کے آئے گا، اپنی ذاتی کوششوں کی وجہ سے اس کا ادھر جا، یعنی وہ اپنی ذات میں انجمن ہے علم کو پھیلانے والا، وہ اکیلا نہیں ہے، وہ جس جس کو اس نے سکھایا، جہاں تک اس کا علم گیا، بعض وقت آدمی تو دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کی شاگردوں کے ذریعے سے، اس کی کتابوں کے ذریعے سے وہ علم کئی نسلوں تک چلتا ہے. تو فرمایا وہ اکیلا نہیں آئے گا، وہ ایک جمع غفیر کے ساتھ آئے گا، ایک بڑی قوم کے ساتھ آئے گا، امیر بن کے آئے گا وہ. چنانچہ یہ تو آج کی محفل میں چند حدیثیں ہیں، آیتیں آپ کے سامنے پڑھی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ کیا کیا جا سکتا ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا زیادہ امت کو بتایا، سیکھو سیکھو، علم کی یہ فضیلت ہے، علماء کی یہ فضیلت ہے، کہ جو بھی حدیث کی کتاب ہم اٹھائیں گے، حضور کے ارشادات کی کتاب، اس میں کتاب الایمان ہوتے ہی کتاب العلم ملے گی، علم کے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا. جیسے بخاری شریف ہے، مختصر کتاب ہے، حدیث کی بڑی بڑی کتابوں کے مقابلے میں مختصر کتاب ہے، لیکن اس میں مرفوع 84 حدیثیں انہوں نے حضور کی علم کے بارے میں نقل کی، اس کے علاوہ پھر 22 صحابہ سے دیگر روایتیں صرف علم کے بارے میں نقل کی، ایسے جتنی بھی حدیث کی مشہور 6 کتابیں ہیں، سیاہ ستہ، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ان سب میں ہم کو پورے چاپٹر کے چاپٹر ملیں گے جس میں حضور امت کو سمجھاتے ہیں علم حاصل کرو، یہ فائدہ ہے، یہ فائدہ ہے. ایک کتاب ہے حدیث کی مشہور، مجمع الزوائد، نور الدین حافظ نور الدین ہیثمی کی، اس میں حضور نے جو علم کی ترغیب دی امت کو، سیکھو سیکھو، تو وہ حدیثیں انہوں نے جمع کی ہے، تو 84 پیجز میں ہے وہ حدیثیں، 84 پیجز میں صرف حدیث ہیں حضور کی علم کے بارے میں، پڑھو لکھو یہ فائدہ ہے یہ فائدہ ہے، ایسا سمجھاتے گئے اللہ کے نبی. اور ایک مشہور کتاب ہے مستدرک حاکم، اس کے اندر جو ہے 84 صفحات میں صرف علم کے بارے میں حضور کی حدیث ہے. اور 84 صفحے میں پڑھوں گا تو کتنی رات ہو جائے گی. 84 صفحے میں ترغیب. اس کے علاوہ مختلف دوسرے نام سے جو چیپٹرز ہیں حدیث کی کتابوں میں، دوسرے نام اس کا عنوان کچھ اور ہے مگر اس میں حدیثیں علم کے بارے میں رہتی ہیں، کوئی ٹکڑا علم کے بارے میں رہتا ہے اس حدیث کا، ویسی حدیثیں پھر سینکڑوں ہیں جو باب العلم میں نہیں ہے مگر وہ علم سے متعلق. تو خلاصہ کہنے کا یہ ہے کہ ہمارے نبی نے بہت ترغیب دی ہے امت کو کہ علم کے بارے میں کبھی بھی چھوٹا دل مت رکھو، سیکھتے جاؤ. حضور نے کیا فرمایا، وہاں کی گود سے سیکھنا شروع کرے تو کب تک سیکھنا ہے؟ قبر میں جانے تک سیکھنا ہے. یورپ کے لوگوں کو جو ہے بڑا ناز ہے کہ ہم جو ہے نئی نئی چیزیں وجود میں لائے ہیں. تو جن چیزوں پہ ناز ہے، ایک پروفیسر جو ہے ہمارے حضرت پیر صاحب اس محفل میں تھے، ایک پروفیسر نے کہا کہ ہماری خاص یورپ کی خاص دین ہے، ہماری خاص ریسرچ ہے کہ اورینٹیشن کلاسز سال میں ایک مرتبہ دو مرتبہ، کیا بولتے ہیں اس کو، وہی بولتے ہیں کچھ اور بولتے ہیں، کہ علم جو ہے بار بار تازہ کیا جاتا رہے. یہ ہماری یورپ کی دین ہے کہ سیکھنے کی ایک عمر نہ ہو بلکہ بار بار آدمی علمی حلقوں میں شرکت کرے اور ہر بار اپنے علم کو تازہ کرتا رہے. تو بڑے فخر سے وہ بیان کر رہا تھا تو اس میں کھڑے ہوئے حضرت اور حدیث سنائی ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اطلب العلم من المهد الى الله، کہ علم حاصل کرو ماں کے جھولے سے، ماں کی گود سے قبر میں جانے تک. جیسے ہی اس نے سنا تو کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کیا، محمد صاحب کی حدیث ہے. پھر کہاں ہے انہوں نے پورا اس نے نوٹ کیا حدیث کے الفاظ، کہا کہ میں تو یہ زمانے کی چیز سمجھ رہا تھا، یہ تو 1407 سال پہلے بتا کے گئے. تو ہمارے صاحب کے دماغوں میں کیا بھرا ہوا ہے، علم کی ایک عمر ہوتی وہ ہماری عمر ہو گئی، ایسا ہے ہمارے ذہنوں میں. ہر دن نیا علم سیکھنا چاہیے، اس لیے کہ علم ہماری غذا ہے صاحب، جس طرح کھانا ہماری غذا ہے، علم ہماری غذا ہے انسان کی. انسان کی روح کو بڑا پیار ہے علم سے، روح بہت مزہ لیتی ہے علم سے، اور علم سے بہت درجے بلند ہوتے ہیں. اور علم ایک ایسا سمندر ہے کہ کبھی یہ نہیں سمجھنا کہ مجھے علم آ گیا. خود دین علم، زمانہ جیسا جیسا بدلتا رہتا ہے دین علم بھی پھیلتا رہتا ہے. تو بدلے ہوئے زمانے کے ساتھ ساتھ علم کا آپ کا سفر نہیں چلے گا تو آپ پیچھے ہو جائیں گے. جیسے آج کل مثال ہے کمپیوٹر کی جو لائن ہے، سافٹ ویئر کی لائن ہے، مسلسل لوگ سیکھتے رہتے ہیں، سمجھے، نئے نئے اس کے اندر کورسز آتے رہتے ہیں، وہ سیکھتے ہی رہتے ہیں. جس نے ذرا سیکھنا شروع کر دیا سال دو سال تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتا ہے، کہیں چلا جاتا ہے. تو حضرت مولانا ابو الحسن ندوی، سارے دنیا کے اندر مشہور شخصیت گزری ہے، سارے علماء، دنیا بھر کے علماء جن کو مانتے تھے، وہ کہتے تھے کہ اگر میں چند مہینے علم سے رابطہ نہ رکھوں تو میں پیچھے ہو جاؤں گا. علم ایسی چیز ہے، مسلسل ٹچ ہونا چاہیے اس سے، بہت مزے کی چیز ہے، بہت فائدہ ہے اس سے. تو حدیثیں تو بے شمار ہے، چند پہلو سے کچھ حدیثیں ایک ایک نقل کرتے ہیں. ایک پہلو سے حضور نے جو سمجھایا علم کی اہمیت، فرمایا کہ جو علم حاصل کرتا ہے وہ ایک طرح سے نبیوں سے اس کو مشابہت ہو جاتی ہے. ایسی حدیثیں ہیں بعض جس میں نبیوں سے مشابہت بتائی گئی ہے علم والے کی. چنانچہ ایک حدیث شریف میں ہے ترمذی کی، فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ فرمایا ایک مسلمان ہے بہت نیک ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عبادت گزار ہے، اور ایک مسلمان ایسا ہے کہ وہ عالم ہے، علم والا ہے. مطلب ضروری عمل تو اس کے اندر بھی ہونا ضروری ہے، ضروری حد تک، لیکن اس کی شان عبادت ہے، تقویٰ ہے، اور اس کی آج شان کیا ہے، علم ہے اس کے پاس. تو اب یہ دونوں میں کمپیریزن کریں گے تو کس کا اس کا رتبہ کیا ہے اس کا رتبہ کیا ہے. تو فرمایا دونوں میں اتنا بڑا فرق ہے, ایک طرف عبادت گزار ہے ایک طرف علم والا ہے, دونوں میں اتنا فرق ہے جتنا میرے میں اور ایک سادہ مسلمان میں جو فرق ہے. فرمایا حضور نے فرمایا کفضلی علی ادناکم, تم میں سب سے کم درجے کا ڈی گریٹ قسم کا جو مسلمان ہے اس کے مقابلے میں میرا جو درجہ ہے نبی کا, ایسے ہی فرق ہے ایک علم والے اور عبادت والے پہ. فرمایا اب اس سے زیادہ کیا بولیں گے صاحب, عبادت خدا بزرگ. تو یہ قصہ مختصر, حضور کی شان ایسی ہے کہ اللہ کے بعد افضل ترین ہستی حضور کی ہے. اب اللہ کے نبی کتنی شان بڑھا رہے ہیں علم کی کہ علم والے کو فرما رہے ہیں کہ علم والا مجھ جیسا ہے اور بڑا سے بڑا عابد ایک عام مسلمان جیسا ہے. اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو علم کا شوق آ جائے. دوسری چیزوں کا بڑا شوق ہے ہم لوگوں کو آج کل, علم کا شوق نہیں ہے, ہمیشہ علم کے بھوکے رہنا چاہیے. اور ایک حدیث میں فرمایا وَإِنَّ الْعُلَمَا, ٹکڑے میں سنا رہا ہوں جو علم سے متعلق حدیث ہے لمبی بھی ہے, وَإِنَّ الْعُلَمَا وَرَثَةُ الْأَنْبِيَا, کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں, نبیوں کے جانے کے بعد نبیوں کی دولت ان کے پاس ہے, نبیوں کا تھوڑا ہوا ترکہ ان کے پاس ہے, یہ وارث ہیں نبیوں کے. اور آگے فرما وَإِنَّ الْأَنْبِيَا لَمْ يُعَرِّسُوا دِينَارًا وَلَا دِرْحَمًا, اور یہ جو نبی ہوتے ہیں یہ اپنے بعد سونا چاندی نہیں چھوڑ کے جاتے, اشرفیاں پیسہ نہیں چھوڑ کے جاتے. اللہ کے نبی کا آخری وقت کیا حال تھا کہ وہ غشی تاری ہو رہی تھی بار بار, بخار کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو رہے تھے, ہوش آتے ہی پوچھتے تھے وہ دو دینار کہاں ہیں, پوچھ رہے تھے, دو اشرفیاں تھی خیرات کر دیے کہ نہیں کر دیے, گھر میں رکھی ہوئی ایک دو روپیے تھے. چونکہ حضور بہت ہی سیریس پوزیشن میں تھے تو حضرت عائشہ کو موقع نہیں مل رہا تھا, حضور کی خدمت میں ہی تھے, لیکن جیسے ہی ہوش آتا تو پوچھتے وہ ہے کیا رکھے ہوئے خرچ کر دو. اگر میں اللہ کے پاس جاؤں گا اور میرے گھر میں دو روپے رہیں گے تو میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو نبی جو ہے اشرفیاں سونا چاندی روپیہ چھوڑ کے نہیں جاتا, نبی کیا چھوڑ کے جاتا ہے, فرمایا لم یورثوا دینا ورثوا العلم, نبی سارے کے سارے اپنے بعد کون سی دولت, علم کی دولت چھوڑ کے جاتے ہیں. آج ہم لوگوں کا حال کیا ہے, ہم میں سے ہر آدمی اپنے بچوں کے لیے بہت ساری دولت چھوڑ کے جانا چاہتا, پورے بچوں کو ایک فلیٹ ہونا, پورے بچوں کو کاروبار سے لکھا دیکھنا چاہتا, لیکن ان کو علم کی دولت نہیں دیتا, سلیقہ زندگی کی سمجھ آخرت کی فکر, بچے ہمارے علم کا چلتا پھرتا نمونہ بن جائے وہ نہیں سوچتا. حالانکہ علم ہوگا تو وہ خود ضرورت کی دولت اس کے قدموں میں آئے گی. اور اپنے بچوں کو آپ نے علم نہیں سکھایا, دولت کے ڈھیر دے دیے تو بچے تو ناکارہ ہو کر سب لٹا دیں گے, چند دنوں میں لٹا دیں گے. ابھی ٹولی چوکی میں ہمارے بھائی صاحب کی طائرے بھائی کے اولاد ہے, خوب دولت کمائی انہوں نے بہت ہوشیاری سے, اور ایک بچہ بھی کماؤ پوت نہیں نکلا, اور اب وہ لڑ رہے ہیں آپس میں, جانا پڑا ہم کو سمجھانے کے واسطے, سننے کے لیے کوئی تیار نہیں. اب جو دولت سمجھ رہے تھے کہ ہمارے بچوں کو ہم محفوظ کریں گے, اس دولت سے بچے نکمے بھی ہو گئے, اس دولت سے بچوں میں نفرتیں بھی پیدا ہو گئی, کچھ حاصل نہیں ہوا. تو انبیاء سے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں, انبیاء علم چھوڑ کے جاتے ہیں. فمن اخذہ اخذ بحظ وافر, اس لیے جس نے علم حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ مار لیا. فرمایا نبیوں کی دولت اس کو مل گئی, بہت بڑی قیمتی دولت مل گئی. یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, حدیث کی کتاب ہے. حضور کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ, سب نے نام سنا ہوگا ان کا, ہمیشہ پڑے رہتے تھے حضور کے در پہ, بھوکے پیاسے رہتے تھے, کمانے کی فکر نہیں, جا کے کھانے کی فکر نہیں, بس کب اللہ کے نبی کیا بولیں گے میں محفوظ کر لوں گا, کہیں ہٹتے ہی نہیں تھے حضور کے پاس. تو حضور کے بعد کے زمانے میں ایک عجیب انداز انہوں نے اختیار کیا. ایک دن جو ہے مارکیٹ میں پہنچے, بازار میں سارے لوگ کمانے میں لگے ہوئے ہیں, کمائی کا اپنا ایک نشہ ہوتا ہے, مزہ آتا رہتا ہے کمانے میں سمجھے. وہاں بازار میں جا کر لوگوں کو زور سے انہوں نے مخاطب کیا, لوگوں کس چیز نے آپ لوگوں کو نکما بنا دیا, عاجز بنا دیا, یعنی ایک کسی بھی فائدے کے کام کی طرف آدمی آگے نہیں بڑھ رہا, سستی کر رہا ہے, تو بولیں گے نکمے کیوں ہو گئے, کس چیز نے تم کو نکما بنا دیا؟ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہو جبکہ مسجد میں حضور کی جائیداد تقسیم ہو رہی ہے, آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے کون سی چیز ہے جس نے تم لوگوں کو اس طرح سے کامچور بنا دیا, نکما بنا دیا؟ حضور کی دولت تقسیم ہو رہی ہے اور آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے. اب یہ سننا تھا کہ لوگ سب بھاگے, حضرت ابو ہریرہ بول رہے حضور کے صحابی. اب حضور کی اگر ایک ایک چیز بھی مل رہی ہے تو وہ ایک بڑے تبرک کی چیز ہے, انگوٹھی مل گئی, رومال مل گیا, تو نسلوں میں باقی رہنے والی چیز ہے. سب بھاگے جائیں گے لے لیں گے تبرک, تو وہاں دیکھا تو کچھ نہیں بٹ رہا ہے, لوگ پھر بھاگ کے آئے ان کے پاس بازار میں, کیا ہوا ابو ہریرہ؟ جو لوگ بھاگ کے جب ان کے پاس ہے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہوگا تم لوگوں کو, واپس کیوں آ گئے؟ بولے تم لوگوں نے کہا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ وہاں جائیداد تقسیم ہو رہی ہے, وہاں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم لوگوں نے کیا دیکھا وہاں مسجد میں, کیا ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کچھ لوگ تلاوت کر رہے ہیں, کچھ لوگ حلال اور حرام, حرار کیا ہے حرام کیا ہے, علمی حلقہ چل رہا ہے, کلاس چل رہی ہے, تقسیم تو جائیداد کچھ بھی نہیں ہو رہی ہے. تو انہوں نے کہا ارے افسوس افسوس, حضور کی یہی تو جائیداد ہے وجہ سے تقسیم ہو رہی ہے, وہ جو علم کا حلقہ ہے اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, یہی تو جائیداد ہے حضور کی جو تقسیم ہو رہی ہے, یہی لے کے آئے تھے, یہی بانٹنے آئے تھے. حاکم کی, مستدر کے حاکم مشہور کتاب ہے, بخاری مسلم میں جو حدیث ہیں ان لوگوں نے نہیں لیں, لیکن وہ ان اس لیول کی حدیثیں تھیں, اس کو انہوں نے جمع کیا ہے مستدر کے حاکم میں. تو اس میں حدیث نقل کی ہے کہ من قرأ القرآن, جس نے قرآن پڑھا, تو حضور نے کیا فرمایا, فقد استدرج النبوة بین جنبی, جس نے بھی قرآن کا علم حاصل کیا اب اس نے اپنے سینے میں نبوت کو لے لیا, نبی ہونے کا جو جوہر ہے وہ جوہر اس کے اندر آ گیا, نبی کی جو چیز ہے اس کے اندر آ گئی, نبوت آ گئی اس کے اندر. فقد استدرج النبوت بین جنبی, اپنے سینے میں نبوت کو اس نے لے لیا ہے. غیر انہ لا یوحا الیہ, ہاں فرق یہ ہے کہ نبی کے پاس وحی آتی تھی, فرشتہ آ آ کے تھوڑا تھوڑا قرآن لاتا تھا, اب اس کے پاس فرشتہ تو نہیں آ رہا مگر وہ قرآن آ گیا اس کے اندر, جو فرشتہ 24 سال تک لاتا تھا وہ آ گیا اس کے اندر, فرشتہ نہیں لایا مگر جو چیز لایا وہ تو آ گئی, تو اب اس کے سینے میں نبوت آ گئی. فرما رہے اتنے بڑے الفاظ, عام آدمی ایسا بولے گا تو لڑائی ہو جائے گی, کیا بول رہے تم بولتے, لیکن اللہ کے نبی ہیں, اہمیت دینے کے لیے فرما رہے کہ نبوت اس کے سینے میں آ گئی جس نے قرآن پڑھا. اب یہ قرآن پڑھا سے مطلب خالی رٹنا نہیں ہے, قرآن مجید کو یاد کرنا بہت بڑی فضیلت ہے, لیکن قرآن مجید تو پورا ایک علم ہے, ایک دنیا کی آخرت کی سمجھ ہے. حضور کے زمانے میں اصطلاح کیا تھی, عالم نہیں بولتے تھے حضور کے زمانے میں, عالم کا لفظ نہیں چلتا تھا حضور کے زمانے میں, قاری کا لفظ چلتا تھا, قاری کا مطلب ہوتا تھا عالم, دین کا عالم کو قاری بولتے تھے, اس لیے کہ ان لوگوں کے پاس یہ نہیں تھا کہ پہلے عربی سیکھو اردو سے پھر قرآن سیکھو, نہیں تھا, جو بھی ڈائریکٹ قرآن سمجھتا تھا تو علم بھی آ جاتا تھا, اور پھر علم کے ساتھ حدیث بھی آ جاتی تھی, اس لیے کہ حدیث جب تک لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, حضور جو بولتے تھے وہ زبانوں پہ تھی, اس لیے الگ سے حدیث کا لفظ نہیں چلتا تھا, جو علم دین قرآن حاصل کرتا تھا وہ حدیث بھی آتی تھی اس کو, اور فقہ بھی اس کو آتی تھی, اس لیے کہ سمجھ بھی ہوتی تھی حضور کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد. تو ایک پہلو سے حضور نے یہ سمجھایا, اور ایک حدیث ہے کہ جس نے اس نیت سے علم حاصل کیا کہ میں بھی عمل کروں گا اور لوگوں کو سکھاؤں گا بھی, پھر تو فرمایا جنت میں اس کے اور نبی کے درجے میں صرف ایک سیڑھی کا فرق ہوگا, فرمایا ایک درجے کا فرق ہوگا جو اس نیت سے علم حاصل کرے. اتنے پیارے الفاظ میں اللہ کے نبی نے توجہ دلائی. اب جس کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ہے, آپ کی باتوں کی عظمت ہے, وہ تو بے چین ہو جائے گا کہ بھائی علم حاصل کرنا, اتنی قیمتی دولت ہے تو حاصل کرنا, عمل کرنا ایک الگ چیز ہے, علم خود ایک عمل ہے, علم حاصل کرنا ایک خود عمل ہے, اسی سے راستے روشن ہوتے ہیں, اور علم آتا ہے تو عمل کو لے کے آتا ہے, علم ہی نہیں ہے تو عمل کہاں سے آئے گا, آئے گا تو اوندا چتا آئے گا، الٹا ہو جائے گا، نقصان دہ عمل آ جائے گا. تو ایک پہلو تو حضور نے بتایا کہ علم حاصل کرنے سے ایک طرح سے انبیاء کی جماعت سے آدمی مل جاتا ہے، ان کے قرب حاصل ہو جاتا ہے، ان کے قریب کے درجے حاصل ہو جاتے ہیں، نائب بن جاتا ہے. اور ایک حضور نے عنوان اختیار یہ کیا کہ یہ جہاد کے برابر ہے، کہہ کے سمجھایا کہیں مطلب کہ ایک آدمی اپنی جان ہتھیلی پہ لے کر کفار سے لڑ رہا ہے تو کتنا مشکل کام کر رہا ہے، اس کا کتنا ثواب ہونا چاہیے. فرمایا وہ درجہ جہاد کا درجہ علم کا ہے، بلکہ بعض حدیثوں میں جہاد سے افضل ہے کی بات. جہاد کمتر درجے کی چیز ہے، علم دین حاصل کرنا، اس کو پھیلانا اس سے بڑی چیز ہے. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ مخصوص حالات کے اعتبار سے ہوتا ہے. اگر جنگ چھڑ گئی، سرحد پہ جنگ ہو رہی ہے، اسلام کے کفر کی جنگ ہو رہی ہے، تو اس موقع پر بیٹھ کے پڑھنا لکھانا افضل نہیں رہے گا، وہ ایمرجنسی حالت پیدا ہو جائے گی، تو ہر عمل سے زیادہ ضروری وہ ہو جائے گا. لیکن عام دنوں میں کون سے عمل کا کیا لیول ہے، اس کے حساب سے حضور فرما رہے ہیں کہ جنگ کے برابر ہے. جنگ تو روز نہیں چلتی نا، عام دنوں میں جنگ کے لیول کا عمل کون سا ہے؟ علم دین سیکھنا اور پھیلانا، جنگ کرنے کے برابر ہے. اور بعض حالات کے اعتبار سے جنگ سے افضل بھی فرمایا. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، من جاء مسجدی ھذا لم یأتہ الا لخیر یتعلمہ او یعلمہ، کہ جو میری مسجد کو آئے اور کوئی اس کی غرض نہیں ہے، بس بھلائی سیکھنا یا سکھانا اس کے ذہن میں. حضور کی مسجد میں مستقل یہ عمل چلتا رہتا تھا، لوگ نئی نئی چیزیں سیکھتے رہتے تھے، چونکہ سیکھنے والے بھی آتے رہتے تھے تو سیکھا ہوا دوسروں کو سکھاتے بھی رہتے تھے. ایک نیا آدمی آیا تو اس کو ہم کو جو معلوم ہے وہ سکھانا ہے، اور پہلے سے سیکھے اور بڑے صحابہ ہیں تو ان سے سیکھنا ہے. تو یہ مختلف درجے کے حلقے سرکلز چلتے رہتے تھے علمی. تو آدمی یا تو سیکھتا تھا یا سکھاتا تھا، اس کو کام لگتے تھے اس کو. تو اس طرح سے اس مصروفیت میں لگنے کے لیے آیا کہ یا تو سیکھنے کا حلقہ ملے تو سیکھ لوں گا، اور سکھانے کا موقع مل گیا تو سکھاؤں گا. اس نیت سے کوئی آتا ہے، فہو بمنزلت المجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنے والے کے برابر ہے. فرمایا سیکھنے کے لیے مسجد میں آیا. اب دیکھو ہم لوگوں کو اب اس زمانے میں تو جنگ کا سوچ ہی نہیں سکتے، اس ملک میں رہ گئے. لیکن جنگ کا فائدہ، اس کا ثواب اٹھانا ہے تو علم دین ہم پھیلا سکتے ہیں، ہم وہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں. مشہور عالم، محدث اور عالم گزرے ہیں، علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ، سعودی عرب والے بہت مانتے ان کو، اور ہمارے علماء اکابر بھی ان کو اماموں میں سے مانتے ہیں. تو وہ اس حدیث کے ضمن میں کہہ رہے ہیں، چونکہ جہاد سے جیسے دنیا میں اسلام قائم ہوتا ہے، جہاد کرنے سے، جنگ کرنے سے، ویسے ہی علم دین کے ذریعے سے بھی اسلام قائم ہوتا ہے دنیا کے اندر. اس وجہ سے اللہ کے نبی جنگ کے برابر علم دین کے سیکھنے سکھانے کو اللہ کے نبی قرار دے رہے ہیں، اور طالب علم کے عمل کو جہاد قرار دے رہے حضور. اور ایک ترمذی شریف کی روایت ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بھی اپنے گھر سے علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلا. اب پہلے بہت دور دور کے سفر کرنا پڑتا تھا، اور ایسا ذوق حضور نے پیدا کر دیا کہ لوگ صرف ایک ایک حدیث، حضور کی ایک جملہ معلوم کرنے کے لیے ایک ایک مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے. وہ بھی آج کل کا آرام دہ سفر نہیں، اونٹ پہ گھوڑے پہ سفر، سخت صحرا کا سفر، ایک مہینے کا سفر کر کے جاتے تھے. وہ دو تین سیکنڈ میں وہ حدیث سن کے پھر پلٹ آیا، اتنا سفر اس کے لیے کرتے تھے. اتنا امت میں علم کا شوق پیدا ہوا، اور امت نے اتنا اپنا جان، اپنا پیسہ، اپنا وقت کھپایا، تو آج ہم تک دین آیا، ورنہ یہ دین ختم ہو جاتا تھا. جیسے اب ہندوؤں کے پاس علم ہی نہیں ہے اپنے مذہب کا، خالی آئیں بائیں شائیں، نبی کا نام ہی نہیں معلوم ہے ان کو، ان کے نبی کون ہیں، کتنے نبی تھے، وہ نبی کیا بولے کچھ یاد نہیں ہے. اس لیے کہ ان لوگوں نے محنت نہیں کی نبی کے علم کو محفوظ رکھنے کی. اس امت نے صدیوں، کروڑوں لوگوں نے پوری زندگیاں لگا دی، تو نبی کی ایک ایک بات آج اب میں جو حدیثیں سنا رہا ہوں حضور کے الفاظ، یہ کتنی بڑی بات ہے. 1500 سال پہلے کی ایک ہستی، ان کی باتیں ہو بہو سنا رہا آج کا آدمی. ہمارے دادا حضرت کی 25 باتیں ہم سنا سکتے ہیں ان کے الفاظ میں، زیادہ نہیں، بیچ میں ایک ہی پیڑھی. آپ کے ابو جان کے ہو بہو الفاظ میں ان کی باتیں، کیا آپ ایک 50 جملے سنا سکتے ہیں آپ کے والد صاحب کے؟ نہیں سنا سکتے. اور اللہ کے نبی کی لاکھوں حدیثیں امت آج سناتی ہے وہی الفاظ میں. تو یہ خالی نہیں ہوا، یہ کھیل نہیں ہے. بیچ میں کروڑوں لوگوں نے زندگیاں لگائی ہیں، زندگیاں لگا کے ایک ایک لفظ کو یاد کر کے پہنچایا، خود سیکھنے میں وقت لگایا، پھر سکھانے میں وقت لگایا، تب جا کے یہ دین محفوظ ہوا. تو فرما رہے ہیں کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا وہ اللہ کے راستے میں ہے، یعنی جہاد کے، جنگ کے سفر میں ہے اور جنگ کے میدان میں ہے. حتی یرجع، جب تک پلٹ کے گھر کو نہ آ جائے، جب تک وہ اللہ کے راستے میں رہنے کا ثواب ہے اس کو. اور ایک مسند فردوس کے اندر حدیث ہے، طلب العلم افضل عند اللہ من الصلاۃ والصیام والحج والجہاد فی سبیل اللہ. اس میں تو یہ الفاظ ہیں کہ علم کو حاصل کرنا، علم کے لیے کوشش کرنا، یہ اللہ کے نزدیک نماز سے بھی افضل ہے، روزے سے بھی افضل ہے، حج سے بھی افضل ہے اور جہاد سے بھی افضل ہے. اس سے پہلے کی حدیثوں میں جہاد کے برابر ہے بول کے تھا، اس حدیث میں اس سے بھی بڑھ کر ہے. حضور کے مشہور صحابی ہیں، صحابہ میں عالم کا درجہ تھا ان کا، تو ان کی ایک بڑی پیاری حدیث ہے، حدیثوں کا پورا مجموعہ ہے علم کی فضیلت میں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ علم کی جستجو جہاد ہے، علم کے لیے بھاگ دوڑ کرنا جہاد ہے. ابن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن مسعود، یہ قرآن کے بہت بڑے ماہر صحابہ میں سے ہیں، اور انہی کے شاگردوں سے جو نقل ہوئی فقہ، وہ فقہ حنفی بنی. حضور کے فوراً بعد خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑے بڑے صحابہ الگ الگ علاقوں میں چلے گئے تھے دین سکھانے کے لیے، تو جو جس علاقے میں چلے گئے ادھر انہوں نے حضور کے حدیثوں کی جو تشریح کی، جس طرح اس سے یہ چار مسلک بنے، یہ خود صحابہ کرام کی تعلیم سے الگ الگ بنے. صحابہ نے جس وقت جو حضور سے جو سیکھا اور حضور کی حدیثوں کو جیسا سمجھا، اسی حساب سے انہوں نے اپنے علاقے میں سمجھایا جدھر گئے. اب وہاں جو شاگرد تیار ہوئے صحابہ کے، وہ پورے شاگرد اسی ذہن کے تھے، پھر ان کے شاگرد اس طرح سے یہ وہیں سے چلا ہوا. اس لیے کیا مانتے ہیں علماء کہ بھائی سب حق ہے، اس لیے کسی مسلک کو اگر ناحق بولیں گے تو صحابہ کو ناحق بولنا پڑے گا، اور صحابہ کو ناحق نہیں بول سکتے قرآن حدیث کی روشنی میں. تو صحابہ ہی الگ الگ عمل بتائے ہیں، ہاتھ اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، صحابہ اس میں الگ الگ تھے. اس وجہ سے یہ مسلکوں کو کوئی قیامت تک ختم نہیں کر سکتا، یہ متفق ہے کہ جو جس صحابہ سے ثابت ہے اس کو کیسے ختم کریں گے، اس کو باطل کیسے بولیں گے. تو وہ ابن مسعود فقہ حنفی کے گویا ریسورس ہیں، وہ سر چشمہ، قرآن کے بڑے ماہر تھے. تو وہ قسم کھا کے کہتے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، قیامت کے دن وہ لوگ جو اپنی جانیں دین کے لیے دے دیے، شہید ہو گئے، وہ لوگ جب دیکھیں گے کہ علماء کی اللہ جو عزت کر رہے ہیں قیامت کے دن، علماء کو جو مقام مل رہا ہے وہ دیکھیں گے، تو وہ تمنا کریں گے کہ اللہ ہم کو شہیدوں میں نہ اٹھاتے، کاش ہم کو عالموں میں اٹھاتے. ابن مسعود کہہ رہے ہیں. ایسے ہی بڑی بزرگ پہلی صدی کی حسن بصری ہیں، یہ 70 صحابہ کے شاگرد ہیں اور پہلی صدی کے مجدد ہیں، حضرت حسن بصری. یہ کہتے ہیں کہ کل قیامت میں علماء کی پن کی جو روشنائی ہے، انک ہے، اور شہیدوں کا خون، دونوں تولیں گے. آج کل تو انک ایسی لگ گئی نکلی ہے کہ کتنا بھی لکھو وہ تھوڑی انک میں ہی کام چل جاتا ہے، ایک بال پین خرید لو تو آپ کتنا لکھ سکتے ہیں. لیکن پہلے کی انک ایسی نہیں تھی، پہلے بہت زیادہ انک لگتی تھی، ڈبونا لکھنا، ڈبونا لکھنے میں بہت انک لگتی تھی، تو انک بہت یوز ہوتی تھی پہلے. تو فرما رہے ہیں کہ علماء کی، علم والوں کی جو روشنائی ہے، انک ہے، اس کو اور شہیدوں کو تولا جائے گا، تو شہیدوں کے خون سے زیادہ وزنی یہ پن کی سیاہی نکلے گی علم والوں کے. حضرت حسن بصری کہہ رہے ہیں، کاش ہمارے دلوں میں علم کا شوق پیدا ہو جائے. یہ نہیں سمجھنا میری عمر ہو گئی، عمر نہیں، آنکھ بند ہونے تک علم حاصل کرتے رہنا. حضور کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ، ان کے پاس ایک صحابہ آئے اور کہا کہ میں جہاد جانا چاہتا ہوں، میرے یہ حالات ہے، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، میرا جذبہ ہے کہ میں سرحد پہ جاؤں جہاد کروں، جہاد کیسا رہے گا؟ تو انہوں نے فرمایا جہاد میں جانے سے بھی افضل کام تم کو بتاؤں کیا؟ تو جہاد سے بڑھ کر ہے. تو فرمایا بتائیے اللہ کے چچے، نبی کے چچیرے بھائی بتائیے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسجد بناؤ. اب آج کل مسجد بناؤ بولے تو یہ پاش ایریے میں ایسی مسجد بولے تو آپ بولیں گے بہت ہی بڑا کام نظر آتا. وہ پہلے مطلب ہوتا تھا مسجد بنانے کا، چار لکڑیاں کھڑا کرو اوپر چھپر ڈال دو، پہلے ایسی مسجدیں بنتی تھی. اب اللہ کے گھر کہاں بن رہے؟ سب اللہ کے پیلس بن رہے، ہر جگہ خوب پیسہ لگا رہے لوگ اس کے اندر. اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے. یہ پیسے کی بہت ضرورت ہے دین پھیلانے کے لیے. لوگ عیسائی بن جا رہے ہیں، لوگ کیا کیا بن رہے ہیں، اور مسلمانوں کی مسجدیں اے سی اور کیا کیا سی ڈی سب بنتی چلی جا رہی، جس کو دیکھو بس تاج محل بنانے کی چکر میں. حضور نے فرمایا یہ قیامت کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے لوگ ایسا پیسہ کا غلط یوز کریں گے. وجے واڑا ایک مرتبہ جانا ہوا، وہ بیچ میں پہاڑ ہے، وہ پہاڑ پہ پوری آبادی بسی ہوئی دور دور تک، محلے کے محلے. ہم نیچے بیٹھے ہوئے تھے تو ان لوگوں نے کہا کہ یہ جتنی بستی نظر آ رہی اوپر سے، یہ پورا محلہ، یہ پورے عیسائی ہو گئے، یہ پہلے پورے مسلمان تھے. ہاں وجے واڑا جیسے شہر میں. کیسا ہو گئے؟ کیسا ہو گئے کہ مسلمانوں کو جو پیسے والے ہیں ان کو غریبوں پہ خرچ کرنے کا مزاج ہی نہیں ہے، عیسائی ان پہ خرچ کرتے ہیں، ان کا دل جیتتے ہیں، لوگ عیسائی ہو جاتے ہیں. بولے آپ ترغیب نہیں رہے. بولے مسلمانوں کا ذہن ایسا ہے کہ وہ غریبوں پر، دین کے پھیلانے پر، لوگوں کا ایمان بچانے پر پیسہ خرچ کرنے کو وہ پیسہ خرچ کرنا ہی نہیں سمجھتے، وہ مسجد میں لگانے کو ہی سمجھتے. بولے اور پھر انہوں نے کہا کہ سامنے مسجد بنی ہوئی تھی، ہم لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے سامنے مسجد بنی ہوئی تھی. بولے کہ یہ مسجد اچھی خاصی خوبصورت مسجد، ابھی ایک صاحب کیا کہ اس کا پورا فرش اکھاڑ کے بہت قیمتی قسم کا پتھر لگائے ہیں. ان کو بتایا گیا کہ بھائی لوگ جو ہے یہ حال ہے، پیسہ لگا یہ لاکھوں کا روپیہ لگا رہے. نہیں نہیں، میں جو مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں میرے آنکھوں کے سامنے رہنا. یہ کیا ہے، اپنی خواہش کو پورا کر رہے. تو بہرحال اصل آج کل جتنے بھی کمیٹیاں رہتی اکثر تعمیر پہ خوب پیسہ لگاتے، امام پہ نہیں لگاتے، معلمین پہ نہیں لگاتے. اس کو سمجھتے پیسہ ضائع ہو رہا سمجھ رہے، یار اتنا کہیں کو دینا، ایک ایک 500 دے رہے تو سمجھ کے دیتے. اور اس پہ کروڑوں روپے لگاتے مگر یہ تو سمجھتے ایک چیز ہے، میری نشانی، ہماری کمیٹی چلی جائیں گی لیکن ایک نشانی رہ جائیں گی، ہمارے زمانے میں ہم یہ حوض بنائے تھے، یہ پتھر بچھائے تھے. حالانکہ مسجدوں کی آبادی، علم دین کی آبادی علماء سے ہے، حفاظ علماء سے، دین کے کارکنوں سے ہے. وہ چلتی پھرتی مسجدیں ہیں، یہ مردہ مسجدیں ہیں، کھڑی ہوئی مسجدیں ہیں. دین چلتی پھرتی مسجدوں سے آباد ہوتا ہے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے امت تیار نہیں، عمارتیں بنانے کا شوق ہے بس. ضمناً بات آ گئی، آپ لوگوں کو اللہ کبھی توفیق دے تو سب سے بڑا خرچ امام غزالی نے لکھا، ان کی کتاب جو ہے تبلیغ دین، کتاب امام غزالی کی، بہت بڑے امام گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ دین کے لیے جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے اس میں سب سے افضل ترین پیسہ، سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ ہے کسی عالم دین پہ خرچ کرنا. لکھا ہوں اس لیے کہ ایک زندہ انسان پہ آپ خرچ کریں گے تو اس سے اسلام پھیلے گا، پتھروں پہ خرچ کریں گے تو کیا اسلام پھیلے گا. تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے پوچھا کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں کیا رائے ہے آپ کی، تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ تم ایک مسجد بناؤ. اس پہ عرض کر رہا تھا کہ ہلکی پھلکی مسجد پہلے چھپر کی بنتی تھی، مسجد نبوی کیا تھی؟ حضور جس کے اندر اسلام کو قائم کیے ہیں اور 16 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا چکے تھے، حضور نے 600 مرتبہ فوج بھیجی ہے، یعنی ہتھیار کے ساتھ صحابہ کو بھیجا ہے 600 مرتبہ، کتنا خرچ آیا ہوگا؟ پورے 6 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلا، لیکن مسجد نبوی میں چراغ نہیں جلتا تھا، رات میں اندھیرا رہتا تھا. 9 ہجری میں انتقال سے کچھ پہلے پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اجالے کا انتظام ہوا رات میں. اور ہم لوگ مسجدوں کی سہولتوں پہ کتنا لگاتے ہیں اور دین کے پھیلنے پہ کتنا لگاتے ہیں. نیچے فرش ہی نہیں تھا. اس لیے آپ کو شب قدر کے بارے میں حدیثیں جو ملیں گی اس میں ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ بتایا گیا کہ آج شب قدر ہے, جبرائیل آئے تھے مجھے بتایا شب قدر ہے, اس دن جو ہے میرے پیشانی پہ مسجد میں سجدے کے وقت کیچڑ لگ گیا تھا. تو صحابہ نے غور کر کے کہا حضور کی پیشانی کو جو کیچڑ لگا تھا وہ 21ویں شب تھی, صحابہ نے اندازہ لگایا. تو مسجد نبی کا حال یہ تھا کہ بارش ہوتی تھی تو سجدہ کرنے پہ کیچڑ لگ جاتا تھا. اسلام پھیلایا جا رہا تھا, جنگیں ہو رہی تھی, سب کچھ ہو رہا تھا, لیکن مسجد کو سجانے کی کوئی فکر نہیں. مسجد میں ممبر نہیں تھا, وہی کھجور کا تنا جو ہے وہ گاڑ دیے گئے تھے, اوپر جو ہے پھڑے ڈال دیے گئے تھے, حضور اسی تنے کو پیٹ لگا کے خطبہ دیتے تھے. الون 7 سال کے بعد جو ہے ایک عورت نے لکڑی کا ممبر بنا کے دیا. تو ہم لوگ پوری ہماری توجہ اپنے محلے کی مسجد کو سجانا, باقی دنیا میں اسلام کا کیا ہو رہا ہے, مسلمان کا کیا ہو رہا ہے, کچھ پتا نہیں. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسجد بناؤ, یعنی ایک چھپر ڈالو اور اس میں بیٹھ کر قرآن سکھاؤ, حضور کے طریقے سکھاؤ اور دین کی سمجھ سکھاؤ, دین کا فہم سکھاؤ لوگوں, یہ اصل کام ہے. اب مسجدوں کی کمیٹیاں کتنی فکر کر رہے, پورے محلے میں لوگوں کو دین کی سمجھ آئے, فکر ہو رہی ہے اس کے لیے؟ کوئی محنت ہو رہی ہے پورے محلے کے اندر دین کی سمجھ آئے؟ کوئی محنت ہو رہی ہے؟ نہیں ہو رہی, اس کو کام ہی نہیں سمجھا جاتا. اور ایک حدیث ہے, تو بات یہ چل رہی تھی کہ جہاد سے کہیں اللہ نے تشبیہ دی, اور تیسرا رخ یہ ہے کہ بہت ساری حدیثوں میں یہ بتایا گیا کہ علم دین حاصل کرنے سے آدمی کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. مومن کو جو سب سے بڑی تڑپ ہوتی ہے, ایک طرف یہی ہوتی ہے نا کہ بھائی اللہ کا قریب ہو جاؤں, نبی کے قریب ہو جاؤں, تو فرمایا علم دین حاصل کرو گے تو نبی کے قریب ہو جاؤ گے, نبی کے وارث ہو جاؤ گے. اور ایک جو ہے بڑی اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میری جان لگ جائے, میری زندگی اللہ کے دین کے لیے لگ جائے جہاد, تو فرمایا علم کی محنت کرو جہاد کا درجہ مل جائے گا. اور ایک مومن کو تڑپ ہوتی ہے کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں, جہنم سے میں بچ جاؤں, میرے گناہ معاف ہو جائیں. یہ اہم پہلو ہے. تو حضور نے اس لائن سے بھی سمجھایا کہ جو بھی علم دین حاصل کرنے پہ وقت لگائے گا, محنت کرے گا, اس کے گناہ معاف ہوں گے. چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے, من طلب العلم کان کفارۃ لما مضا, جو بھی علم کی کوشش کرے تو اس سے پہلے جو کچھ اس نے گناہ کیے اس کو یہ عمل دھو دے گا, کفارہ بن جائے گا. دین کا علم سیکھنا شروع کیا, پچھلے پورے گناہ مٹ جائیں گے. یہ علم دین کی خاصیت ہے. چنانچہ حضرت عطا, یہ صحابہ کے شاگردوں میں سے یا ان کے شاگردوں میں سے حضرت عطا مفسر گزرے, یہ کہتے ہیں کہ ایک علم کی مجلس 70 لہو لعب کی مجلسوں کا کفارہ بن جاتی ہے. 70 بیٹھکیں آدمی کی ایسی ہو گئی جس میں وقت خراب کر لیا تھا, تفریح میں لگ گیا تھا, لہو لعب میں لگ گیا تھا, اس کا جو زنگ ہے اس کا میل, 70 لہو لعب کی مجلسوں کا میل ایک علمی مجلس سے ہو جائے گا, دور ہو جائے گا, کفارہ ہو جاتی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے, گناہوں کو مٹا دینے کی کتنی بڑی صلاحیت ہے علمی مجلسوں میں. حضرت ابو دردا سے روایت ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ابو داؤد شریف کی روایت ہے, وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, کہ علم والا ضرور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے, ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. تو اللہ کے دین کا علم حاصل کرتا ہے اس کے لیے پوری کائنات دعا کرتی ہے اللہ اس کو معاف کر دیجیے, اس کی غلطیوں کو معاف کر دیجیے. والحیتان فی جوف الماء, اور پانی کی گہرائی میں جو مچھلیاں ہیں وہ بھی عالم کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں, علم دین والے کے لیے دعا کرتی رہتی ہیں. اب عالم بولتے ہیں آپ, وہ 8 سال کا 10 سال کا کورس خاصمی ندوی کا وہ مت سوچیے, ارے وہ تو میں کہاں کر سکتا ہوں بول کے, وہ کرنا ضروری نہیں ہے. دین کا علم آئے, آپ بزی سے بزی رہ کے بھی علم دین سیکھ سکتے ہیں, وہ عالم مراد ہے جو کسی طرح دین کی سمجھ پیدا کر لے، دین کا ضروری علم حاصل کر لے، پورا صرف نحو وغیرہ وہ سب سیکھنا ضروری نہیں ہے، اس کا درجہ تو اور آگے کا ہے، ذرا اور پہلو اس کے اندر آ جاتے ہیں. اور ایک طریقہ حضور نے اختیار فرمایا کہ علماء کی بڑی فضیلت بیان کی، چنانچہ فرمایا ان مثل العلماء کمثل النجوم فی السماء، کہ علم والوں کی مثال ایسی ہے جو آسمانوں میں تاروں کی مثال ہے. پہلے زمانے میں اس طرح روڈ بنے ہوئے نہیں تھے، راستے وغیرہ میپ نہیں تھے، کچھ نہیں تھے، جنگلوں میں سے گزرنے کے واسطے تاروں کو دیکھ کر ہی لوگ گزرتے تھے. ابھی گزشتہ 100 سال کے اندر بہت چینجز آ گئے دنیا کے اندر، ورنہ تاروں کی اہمیت کچھ پہلے بھی تھے، ہمارے بچپن کے بوڑھے لوگوں کے پاس بھی تاروں کی اہمیت تھی، منزلوں کو پہچاننے کے لیے، راستوں کو پہچاننے کے لیے تاروں سے ہی کام لیتے تھے، جنگلوں میں کیا سمجھ میں آتا تھا. تو فرمایا جس طرح آسمان پہ تارے ہوتے ہیں مسافروں کو راستہ دکھاتے ہیں، ایسے ہی علماء کی مثال ہے کہ انسانیت کو راستہ دکھاتے ہیں. یحتدا بها فی ظلمات البر والبحر، خشکی کے اندھیروں میں، جنگلات میں اور سمندر کے اندھیروں میں لوگ تاروں سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں، تارے دیکھ کر سفر کرتے ہیں. اذن تمست النجوم اوشک ان تدل الہدات، اگر یہ تارے بجھ جائیں، ان کی روشنی ختم ہو جائے تو سارے مسافر گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، سمندروں میں بھٹک جائیں گے، جنگلوں میں بھٹک جائیں گے. تو فرمایا اگر علماء نہ ہوں گے تو آبادی کی آبادی گمراہ ہو جائے گی، انسانیت گمراہ ہو جائے گی. یہ مسند احمد کی روایت ہے. اور ایک بخاری شریف کی روایت میں حضور نے اس طرح سے ابھارا علم کے لیے، فرمایا لا حسد الا فی اثنین، کہ بھئی کسی پر بھی حسد نہیں کر سکتے، رشک نہیں کر سکتے، یعنی کسی کی نعمت کو دیکھ کے آہیں بھرنا کہ واہ کیا قسمت ہے اس کی، کیا بہترین چیز اس کو ملی ہوئی ہے، کیا درجہ ملا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں رشک اردو میں، اور عربی میں بولتے ہیں غبطہ. تو علماء نے یہ لکھا ہے کہ حسد کا مطلب ہے یہاں رشک، اور حسد کے میننگ یہ سامنے والے کو دیکھ کے جلنا اور یہ تمنا کرنا کہ یہ چیز اس کے پاس سے ختم ہو جائے، یہ حسد ہے، اور حسد حرام ہے. اور کسی کو دیکھ کر واہ کیا اچھی حالت میں ہے، یہ رشک، یہ جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، لیکن اس کی یہ پوزیشن ختم ہو جائے، اس کی دولت چھن جائے، اس کی عزت چلی جائے، یہ سوچنا حسد ہے. تو یہاں پر لفظ حضور تو حسد کا استعمال کر رہے، لیکن میننگ حسد کے نہیں بلکہ رشک کے، کہ فرمایا کہ دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کے اوپر اگر کوئی رشک کرے، ان کو دیکھ کے منہ میں پانی لائے اور ان کو دیکھ کے آہیں بھرے اور تمنا کرے کاش میں بھی ایسا ہوتا، تو اس طرح سے حسد کے قابل دو آدمی ہیں فرمائے. ایک وہ آدمی کہ جس کو اللہ نے خوب دولت دی اور اس کو حق کے کاموں میں خوب استعمال کرنے کی توفیق بھی دی، اللہ نے دولت بھی بنایا اور ہاتھ بھی کھلا ہے، اس کا خرچ کر رہا ہے دین کے کاموں میں، غریبوں میں، انسانیت کے کاموں میں خرچ کر رہا ہے، تو فرمایا واقعی یہ آدمی رشک کے قابل ہے. ہم لوگوں کو کمیونسٹوں کی طرح نہیں سکھایا گیا کہ مالداروں سے نفرت کرو، اللہ کی عطا ہے، کسی مالدار سے نفرت نہیں کرنا، نہ غریبوں کی حقارت نہ مالدار کی نفرت، سب سے محبت ہمارا دین سکھاتا ہے. لیکن مالداروں کو یہ سکھاتا ہے کہ وہ مالدار خوش قسمت ہے جس کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، جو پیسہ رکھ کے سانپ کی طرح بڑھ رہا ہے، بیٹھا ہوا ہے، پیسے سے پیسے ہی بڑھاتا جا رہا ہے، بدقسمت ہے. تو جس کو اللہ نے مال دیا اور مال خرچ کرنے کی توفیق بھی دی، وہ رشک کے قابل ہے. اور پھر فرمایا ورجل آتاہ اللہ الحکمہ حکمتن، ایک وہ آدمی جس کو اللہ تعالیٰ نے اچھی عقل دی، علم دیا، سمجھ دی، فہو یقضی بہا ویعلمہا، چنانچہ جس کو علم ہے، نالج ہے، اس کے ذریعے سے وہ لوگوں کو فیصلے کرتا ہے، لوگوں کے معاملات کو نمٹاتا ہے، اور پھر وہ علم دوسروں کو سکھاتا ہے، حکمت سکھاتا ہے. تو فرمایا یہ رش کرنے کے قابل ہے، خوش قسمت ہے یہ، بخاری شریف کی روایت ہے. اور ایک حدیث میں فرمایا وموت العالم مصیبۃ لا تجبر وسلمۃ لا تسد، اور اگر کوئی ایک عالم کی موت ہو گئی تو فرمایا ایک ایسی مصیبت ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہے، اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کا کوئی بدل نہیں، عالم کا مر جانا. وسلمۃ لا تسد، ایسی دراڑ پڑ گئی ہے کہ اب اس کو بھر نہیں سکتے، ناقابل تلافی نقصان ہے. وہ ہوا نجم تمسا، وہ تو یوں سمجھو ایک ستارہ تھا جو بجھ گیا. وہ موت قبیلت اوسر من موت ایسر من موت عالم، اور پورا ایک قبیلہ، پورا ایک قبیلہ کا قبیلہ مر جائے یہ چھوٹی چیز ہے اور ایک عالم مر جائے یہ اس سے بڑی چیز ہے. قبیلہ مرنے سے انسانوں کو نقصان نہیں، عالم کے مرنے سے انسانیت کو نقصان ہے. یہ سب کیوں حضور ترغیب دے رہے ہیں؟ تاکہ ہم سب کو علم والا بننے کا شوق ہو، عالم بننے کا شوق ہو. ملینئر بلینئر بن کے فائدہ کیا ہے؟ صرف علم کے ساتھ ہو تو پھر خرچ کرنے والا بھی بنے گا. اور جن محفلوں میں بیٹھ کے علم حاصل کیا جاتا ہے اس کے لیے مستقل حضور نے فضیلت بتائی کہ ایسی محفلوں میں جانا چاہیے، شرکت کرنا چاہیے. تو صفوان بن عسال ایک صحابی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں گیا، حضور ایک دھاری دار چادر کے اوپر ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور جا کے میں نے کہا کہ حضور میں علم کے لیے آیا ہوں، میں سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو حضور جوش میں اٹھ کے بیٹھ گئے سمجھے، اور فرمایا مرحبا بطالب العلم، ویلکم ویلکم، اسٹوڈنٹ کے واسطے ویلکم ہے، مرحبا بطالب العلم، طالب علم کے واسطے خوش آمدید خوش آمدید. فرمایا طالب علم وہ ہے کہ جہاں علم حاصل کیا جاتا ہے پورے فرشتے جمع ہو کے اس محفل کو گھیر لیتے ہیں، اور اتنے زیادہ جمع ہو جاتے ہیں کہ ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک، آسمان تک ہجوم ہو جاتا ہے فرشتوں کا. اور آگے فرمایا کہ یہ اس محبت کی وجہ سے ہے جو فرشتوں کو پڑھنے والوں سے ہے، پڑھنے لکھنے والوں سے اتنی محبت ہے فرشتوں کو، جہاں کوئی علم کی بات ہو رہی ہے فرشتے ہجوم کرتے ہیں، اتنی محبت ہے. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، کہ بہترین مجلس وہ ہے، وہ بیٹھک ہے جس میں حکمت سکھائی جائے اور جس کے اندر علم سکھایا جائے، سب سے بہترین بیٹھک وہ ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تعلمو، علم حاصل کرو، اس لیے کہ اللہ تعالی کے پاس ایک محبت کی چادر ہے. اور مطلب محبت کی چادر ہے کا مطلب جس اللہ تعالیٰ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کو اللہ وہ چادر اڑاتے ہیں، اللہ اس کو اپنا محبوب بناتے ہیں چادر پنا کے. تو کہتے ہیں کہ اللہ کے پاس ایک محبت کی چادر ہے، یہ اللہ تعالیٰ اسی کو پہناتے ہیں جو علم کا، علم دین حاصل کرتا ہے. اس واسطے علم حاصل کرو. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک گھنٹہ بیٹھ کر، ایک گھڑی، ایک گھڑی، پہلے زمانے میں گھڑی کا لفظ، دو گھڑی، تین گھڑی، چار گھڑی، تو پورے 24 گھنٹے میں 16 گھڑی ہوتے تھے، آٹھوں پہر بولتے اردو میں، آٹھوں پہر رویا کروں گا. تو بہرحال ایک دن کا مطلب آٹھوں پہر، 8 × 2 = 16. تو ایک گھڑی میں بیٹھ کے دین کے بارے میں سمجھ حاصل کروں، علم دین حاصل کر کے دین کی کسی مسئلے کو سمجھوں، یہ مجھے رات بھر صبح تک عبادت کرنے سے زیادہ پسند ہے. رات بھر عبادت کرنا ایک طرف، اور دین کا ایک مسئلہ سمجھ لینا، ایک معاملہ سمجھ لینا، ایک چاپٹر سمجھ لینا الگ. اور ایک ہے حضرت قتادہ، یہ کہتے ہیں کہ اپنے نفس کے سدھار کے واسطے کہ میری برائیاں کیا ہیں میں اس کو دور کروں گا، اور پھر بعد والوں کو، اپنے بعد والوں کو سدھاروں گا، اس نیت سے کوئی علم کا ایک باب یاد کرے، ایک چاپٹر یاد کرے، تو یہ 1 سال عبادت کرنے سے افضل ہے. 1 سال عبادت کس سے ہو سکتی ہے صاحب؟ چاہ کے بھی نہیں ہو سکتی. 1 سال عبادت کون کر سکتا ہے لگاتار؟ لیکن ایک گھڑی بیٹھ کے علم کا ایک باب یاد کر سکتا ہے. اور امام زہری کہتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کا کوئی ذریعہ علم سے بڑھ کے نہیں ہے. جتنی زیادہ اللہ کی عبادت، اللہ کو راضی کرنے والا عمل علم دین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، اس سے بہتر کوئی ذریعہ نہیں ہے اللہ کی عبادت کے لیے. فرما رہے ابن سیرین، ایک مشہور امام گزرے ہیں خوابوں کی تعبیر کی، ان کے قصے مشہور رہتے ہیں، ان کی کتاب خوابوں کی تعبیر کی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں ایک مسجد میں گیا کوفہ کی، جیسے ہی گیٹ میں داخل ہوا تو دیکھا اندر 2 قسم کی محفلیں چل رہی ہیں. ایک مجلس میں جو ہے، ایک نام لیا انہوں نے راوی کا، وہ بیٹھ کر نیک لوگوں کے قصے سنا رہے، اور لوگ بیٹھ کے مزے مزے سے نیک لوگوں کے واقعات سن رہے ہیں، ان کی عبادت کے، تقوی کے. اور دوسری طرف میں نے دیکھا کہ علماء بیٹھ کر حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، فقہی مجلس چل رہی تھی. میں داخل ہوا تو ایک سیکنڈ کے لیے سوچنے لگا کہ اس میں بیٹھوں اس میں بیٹھوں. ایک طرف نیک لوگوں کی، زاہدین کی مجلس چل رہی ہے، ایک طرف علم والوں کی. تھوڑی دیر میں کھڑے کے سوچتا رہا، سمجھ میں نہیں آیا مجھے. اتنے میں مجھے ایک کام یاد آیا تو میں چلا گیا، نہ اس میں بیٹھا نہ اس میں بیٹھا، چلا گیا. رات میں سو گیا تو مجھے رات میں خواب نظر آیا خواب میں کوئی مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اگر تم وہ علماء کی جہاں علم کی بحث ہو رہی تھی، علم دین سیکھا جا رہا تھا، اس مجلس میں اگر تم بیٹھتے تو حضرت جبرائیل تم کو وہیں ملتے تھے. تو علم کی مجلس میں فرشتے ہوتے ہیں، فرشتوں کو بڑا محبت ہے اس سے. اور حضور کے ایک مشہور صحابی ہیں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ، ان سے ایک روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ کوئی علم کا ایک چاپٹر، ایک باب حاصل کرے، یہ جبل بو قبیس، یہ جو بالکل مکے کے بازو، ایک دم کعبۃ اللہ کے بازو جو پہاڑ ہے، اس کو کاٹ کے آج کل ان لوگوں نے محل وحل بنایا ہوا ہے بادشاہ لوگوں نے، جو بالکل کعبۃ اللہ سے اٹیچ ایک دم جو پہاڑ ہے، بہت بڑا پہاڑ تھا، اس کافی کٹنگ ہو گئی، اس کا نام ہے جبل بو قبیس. تو حضور فرما رہے ہیں بہت بڑا پہاڑ ہے، بہت اونچا پہاڑ ہے دور دور تک. حضور نے فرمایا کہ جبل بو قبیس کے برابر کسی کو سونا مل جائے، یہ چھوٹی چیز ہے، اور ایک باب علم کا وہ سیکھ لے، یہ اس سے افضل ہے. اب اللہ کے نبی کی ہمارے دل میں اگر عظمت ہے تو آج کی محفل سے علم دین کا شوق بڑھ جانا چاہیے. ہمارے نبی کتنا پیار سے سکھا رہے ہیں علم کی فضیلت، کتنا شوق دلا رہے ہیں. تو حضور کے صحابہ میں ایک جوان خوبصورت اچھے صحابی معاذ بن جبل تھے، حضور کے اسکول کے ٹیچر تھے، سمجھو یہ اسکول کا جو حضور کا مدینہ مسجد نبوی میں جو چلتا تھا، اس کے جو ہے معلمین میں سے تھے معاذ بن جبل. ان کی ایک ان کا ایک خطبہ ہے، ان کی ایک تقریر ہے، جس میں پورے حضور کی حدیثیں انہوں نے گویا ایک ایک جملے میں ادا کی. وہ کہتے ہیں کہ علم سیکھو اس لیے کہ اللہ کے واسطے علم سیکھنا یہ خشیت ہے، یعنی یہ بندہ گویا اللہ سے خوف رکھتا ہے اس لیے سیکھ رہا ہے، اور علم کے لیے کوشش کرنا عبادت ہے، اور سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا یہ اللہ کی تسبیح ہے، اور علم کے لیے ذرا بھاگ دوڑ کرنا، ذرا مشقت اٹھانا یہ جہاد ہے، اور کسی انجانے کو سکھانا صدقہ ہے جاہل کو، اور جو پہلے سے لائق ہے اس کو اور سکھا رہے ہیں تو اور ثواب کا ذریعہ ہے. اور فرمائے علم وہ ہے جو تنہائی کا ساتھی ہے. علم والا اکیلے میں ہو تو کبھی اکیلا نہیں ہوتا، اس کا دماغ چلتے رہتا، ان مست رہتا اپنی دنیا، تنہائی محسوس نہیں ہوتی علم والے کو، تنہائی کا ساتھی ہے اور دین کا رہبر ہے، راستہ دین کا علم سکھاتا ہے. اور خوشحالی ہو یا غریبی ہو دونوں میں مددگار ہے. امیر کی مدد ایسا کرتا ہے کہ اس کا پیسہ صحیح یوز ہوتا ہے، اس کے پیسے سے اس کو پورا فائدہ ہوتا ہے، اس کے پیسے اس کی مصیبت کا ذریعہ نہیں بنتے اگر علم ہے، ورنہ وہی پیسہ جو ہے دنیا بھی برباد کرتا ہے، اس کی آخرت بھی برباد کرتا ہے. کبھی خالی پیسے کی دعا نہیں کرنا، اے اللہ خیر کے ساتھ پیسہ دیجئے بولنا، اس لیے کہ پیسہ ایسی چیز ہے کہ وہ مصیبتیں لے کے آتا ہے. تو پیسے کے جو بیماریاں ہیں، پیسے کے جو نقصان آفتیں ہیں، ان سے بچاتا ہے علم. اور اگر غریبی ہے تو غریبی میں بھی خوشحال رکھتا ہے علم، دونوں کے لیے مددگار ہے علم. اور فرمایا دوستوں کے لیے وزیر ہے، یعنی علم والا کسی کا دوست بن گیا تو وہ سب کے لیے اچھے مشورے دے سکتا ہے، دوستوں کے لیے وزیر ہے مطلب. اور جنت کے راستے کا، ہدایت کا مینار ہے یہ، روشنی کا مینار ہے یہ، اور جسے اللہ علم کے ذریعے سے بندوں کو اللہ اٹھاتے ہیں، جس کو بھی عزت دینا چاہتے ہیں علم کے ذریعے سے اٹھاتے ہیں، اور اس کو سرداری عطا کرتے ہیں، لوگوں کا اس کو بڑا بناتے ہیں. اور علم والا ایک ایسا رہبر ہوتا ہے جس کی پیروی کی جاتی ہے، اور علم والے وہ ہیں کہ جن کو نمونہ بنا کے لوگ چلتے ہیں. اور فرما رہے ہیں کہ علم وہ چیز ہے کہ فرشتے علم والے سے دوستی کے خواہش مند رہتے ہیں، پیچھے پیچھے پھرتے رہتے ہیں علم والوں کے پیچھے فرشتے، پر بچھاتے رہتے ہیں پروں سے، جو بھی کوئی علم والا ہے تو پروں سے اس کو پیار سے فرشتے چومتے رہتے ہیں اس کے قدموں کے نیچے. وہ غائب کی دنیا نظر نہیں آتی، نظر آتی تو سب پھر پڑھنے میں لگ جاتے تھے. اور تقریر کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں علم کے کہ ہر خشک و تر، ہر چیز، چاہے وہ تری والی ہو چاہے خشک ہو، یعنی جاندار چیز ہو یا بے جان چیز ہو، وہ سب علم والے کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں. اور مچھلیاں بھی پانی میں دعا کرتی رہتی ہیں، اور جنگلوں میں درندے، شیر، ببر، جانور اس کے لیے دعا کرتے ہیں علم والے کے واسطے، اور آسمان کے ستارے اس کے لیے دعا کرتے ہیں. کس کا خطبہ چل رہا ہے یہ؟ معاذ بن جبل، بہت بڑے صحابی معاذ بن جبل. سب حدیثوں کو گویا ایک جگہ شارٹ میں کر کے بیان کر رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں علم ہی کے ذریعے سے اطاعت ہو جاتی ہے اور اللہ کی عبادت ہوتی ہے. بغیر اللہ کا کی مرضی معلوم نہیں ہوں گے تو اطاعت کیسا کریں گے؟ اور فرمایا علم ہی کے ذریعے سے اللہ کی توحید کی جاتی ہے، اللہ ایک ہے ثابت کیا جاتا ہے علم سے. اور اللہ کی تعریف کرنے کے لیے بھی علم ہی چاہیے، جس کو جتنا علم ہوگا اتنا اللہ کی تعریف کرے گا. فرمایا علم ہی سے پرہیزگاری پیدا ہوتی ہے، تقویٰ پیدا ہوتا ہے، اور علم ہی سے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے آدمی. صلہ رحمی کی صفت، پورے خاندان کو سوسائٹی کو مینٹین کرنے کی صلاحیت علم سے پیدا ہوتی ہے، جاہل کے اندر نہیں رہتا. بات بات پہ رس جانا، لڑ جانا رشتہ داروں سے، علم آدمی کو سب کو لے کے چلنا سکھاتا ہے، خاندانوں کو جوڑنا سکھاتا ہے. اور فرمایا علم ہی سے حلال اور حرام کی تمیز آتی ہے. اور فرما رہے ہیں کہ وہی علم ہی رہنما ہے، عمل اس کے پیچھے چلنے والا ہے. آدمی کا علم آگے رہے گا تو پیچھے پیچھے عمل آئے گا. علم حاصل نہیں کر کے جو عمل میں لگ جائے گا گمراہ ہو جاتا ہے. جو لوگ بھی علم کم رکھ کے زیادہ عمل میں لگ جاتے ہیں، رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ عمل کے جوش میں گمراہ ہو جاتے ہیں. اسلام میں سب سے پہلا گمراہ فرقہ پیدا ہوا ہے، اس کا نام ہے خوارج. حضور نے فرما دیا کہ پہلے یہ پیدا ہوگا فرقہ، یہ لوگ تم کو ملیں تو تم ان کو جنگ کر کے قتل کر دینا. حضور نے فرمایا خوارج. یہ خوارج کون لوگ تھے؟ بہت عمل والے لوگ تھے. ہمیشہ قرآن کی تلاوت کرنا، ہمیشہ ذکر کرنا، بہت ایکٹیو رہنا، جہاد کرتے رہنا ہمیشہ، بہت زیادہ ایکٹیو تھے. لیکن یہ بدو تھے، عرب کے بدو تھے، دیہاتی قسم کے لوگ تھے. انہوں نے علم کو اہمیت نہیں دی. کیا سیکھتے سکھاتے بولے، صحابہ کے پاس جانا، علم دین حاصل کرنا، حدیث اس کو انہوں نے اہمیت نہیں دی. عمل کا مزہ لگ گیا ان کو، خوب عبادت کرنا، خوب جو ہے پریکٹیکل ہو گئے بہت زیادہ، علم حاصل نہیں کیا. تو رزلٹ کیا نکلا؟ علم نہ ہونے کی وجہ سے اتنی شدت ان کے اندر آ گئی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مسلمانوں کو قتل کرنا جائز ہے. دیکھتے تھے کہ یہ سب ایسے قتل، یہ سب نہیں سن رہے، صحابہ کو قتل کرنا جائز ہے، مسلمانوں کی بستیوں پہ حملہ کر کے قتل عام کرتے تھے، حاملہ عورتوں کا پیٹ چاک کر کے بچوں کو نکال کے کٹ کرتے تھے دینداری کے جوش میں. اور اتنا زبردست قربانی کا جذبہ تھا، جہاد کا جذبہ تھا، کہ ان کی 200 کی فوج، ہزاروں کی صحابہ بھی اس میں ہوتے تھے، وہ صحابہ فوج کو بھگا دیتے تھے. اتنا ایکٹیو تھے، اتنا مجاہدانہ جذبہ تھا کہ بڑی بڑی فوجوں کو 100-200 خوارجی بھگا دیتے تھے، اتنا ذکر میں لگے، اتنا اخلاص ان کے اندر ایسا تھا، لیکن علم نہیں تھا. تو یہ حضرت حسن بصری رحمتہ اللہ علیہ جو پہلی صدی کے مجدد ہیں، 70 صحابہ کے شاگرد، وہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ اس لیے ہوئے کہ یہ لوگ علم سے پہلے عمل کی طرف متوجہ ہو گئے. تو زیادہ دین کا کام کرنا خطرہ رہتا علم کے بغیر، آدمی سمجھتا کہ ختم، سب بیکار سمجھنا، قتل پہ آمادہ ہو گئے وہ، اور حضور بتا کے کہیں کہ ان کو سب کو قتل کرنا ہوگا. تو صاحب صرف قربانی سب کچھ نہیں ہے، سمجھے، قربانی علم کی روشنی میں، آگے آگے علم رہنا، ورنہ آپ کتنی قربانی دو شیطان اس قربانی کے ساتھ آپ کا گلا کاٹے گا. خوارج جتنی قربانی دیے قیامت تک کوئی نہیں دے سکتا. حضرت علی کو جس نے قتل کیا، شہید کیا، عبد الرحمن ابن ملجم اس کا نام تھا، اتنا بڑا قربانی والا تھا، دین کے جذبے سے قربانی دیا ہو، اس کو جب لوگ پکڑ کے مارنے لگے لوگ، تو اس نے کہا کہ مجھے کچھ بھی کر لو تم لوگ، میری زبان کو مت کاٹو، جب تک میری جان رہے گی آخری سانس میں مجھے ذکر کرنا. تو وہ ذکر کرتا رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، آخری سانس تک ذکر کر کے مر گیا. اتنا زیادہ عمل والا تھا وہ، لیکن کر کیا رہا ہے؟ حضرت علی کو شہید کر رہا ہے. جو لوگوں کے پاس دین کی سمجھ نہیں رہے گی، صرف عمل کا جذبہ رہے گا، وہ امت کے بڑے بڑے لوگوں سے ٹکرا جائیں گے، دین کے بڑے بڑے اساتین کو قتل کریں گے یہودیوں کے اشارے پہ، اب کر رہے ہیں دنیا کے اندر. اب جو مختلف کہیں کہیں لوگ ٹیررسٹ بن کے کر رہے ہیں، بڑے بڑے علماء کو قتل کر رہے ہیں، سب اللہ کے واسطے قتل کر رہے ہیں، آخرت کے واسطے قتل کر رہے ہیں، مسلمان بھائیوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اخلاص سے کر رہے ہیں، پورا مجاہدہ کر رہے ہیں، بم لگا کے اڑ جا رہے ہیں. تو صرف قربانی کافی نہیں ہے، علم دین کے ساتھ عمل. تو کہہ رہے ہیں کہ علم رہبر رہنا چاہیے، پیچھے پیچھے عمل چلنا چاہیے. اور آخری ان کا جملہ ہے کہ جو خوش قسمت ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ علم عطا کرتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ علم سے محروم کرتے ہیں جس کی قسمت کھوٹی ہوتی ہے. جس کو بھی علم نہیں مل رہا تو خوش قسمت نہیں ہے، بد نصیب ہے. تو یہ تو علم کے فضائل تھے. فضائل سنیں گے تو آپ سوچیں گے کہ کوئی کرے تو بہت فائدہ ہے اور نہیں پڑھے تو کوئی پکڑ تھوڑی ہے, سمجھیں گے. یہ تو بڑے بڑے فائدے بتائے آپ, نہیں پڑھے تو کیا ہوتا, علم حاصل نہ کرے تو. تو حضور نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ بس کرو تو بہت ثواب ملے گا, نہیں کرو تو پکڑ نہیں ہوگی, یہ نہیں فرمایا, بلکہ کمپلسری کیا. فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, جو بھی لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے لیے علم کا حاصل کرنا کمپلسری ہے, فرض ہے. اب اس میں دو لفظ توجہ کے, ایک تو ہے فرض ہے بول رہے, فرض ایسی چیز ہے اس کو آپ کیا بھی بہانہ کر کے چھٹی نہیں لے سکتے. فرض ہے تو کچھ نہ کچھ کرو, مگر کرو, اپنی زندگی کو ایسے بھی سیٹ کرو تو, مگر علم حاصل کرو, اس لیے کہ وہ فرض ہے, فرض ٹلتا نہیں. اور دوسرے کل کا لفظ استعمال کیا, ہر مسلمان, چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو, چاہے بوڑھا ہو چاہے بچہ ہو, چاہے کسی کی لائف میں تھوڑی بہت فرصت ہو, چاہے بہت بزی ہو کھجا نہیں کی فرصت نہیں ہو, وہ کل قیامت کے دن نہیں بول سکتا اے اللہ میں بہت بزی تھا نا, آپ کو معلوم ہے میری ڈیوٹی کیسا تھی, تھک کے چور ہو جاتا تھا, کمپنی سے آئے تک 11 بج جاتے تھے, میں آیا سیٹ ایسا تھا اور مجھے بالکل موقع نہیں ملتا تھا, اے اللہ میں بہت مصروف تھا, یہ بہانہ چلنے والا نہیں. چاہے بزی ہو چاہے آپ فرصت والے ہوں, علم دین حاصل کرنا فرض ہے. لیکن وہ 8 سال والا کورس نہیں, آج کل تو ایسے ایسے طریقے نکل گئے آپ گھر بیٹھ کے بھی سیکھ سکتے ہیں. اہل البتہ پختہ علماء سے سیکھنا, نیٹ کھول کے نہیں بیٹھ جانا, جو نیٹ پہ آ گیا بس پڑھتے جا رہے بولتے جا رہے, نہیں نیٹ پہ تو کو نہیں پتا نہیں چلتا. علماء سے سیکھنا, مستند علماء سے سیکھنا. اور جو مشہور آیت پڑھی جاتی ہے, یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اپنے کو بھی دوزخ کی زبردست آگ سے بچاؤ, اپنی اولاد کو بچاؤ, وہ آگ ایسی ہے کہ پتھروں کو اور انسانوں کو کھا کھا کر جلتی ہے, اور دوزخ کی آگ میں بہت خطرناک سزا دینے والے فرشتے ہیں. تو یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا, اپنے کو آگ سے بچاؤ کا کیا مطلب, اپنے بچوں کو آگ سے بچاؤ کا کیا مطلب, فرمایا خود بھی علم دین حاصل کرنا, بچوں کو بھی دین کا علم سکھانا, یہ مراد ہے اس سے. علم دین سکھائے بغیر ان کو آگ سے بچا ہی نہیں سکتے آپ, خالی چلتے پھرتے 2-4 جملے پڑھ بتا دیے بچوں کو, بیٹا نماز پڑھو, 1-2 مرتبہ بولے تو تھوڑی ہوگا. علم دین سکھاؤ ان کو, تب جا کے تم ان کو عذاب سے بچا رہے ہو. تو علماء نے لکھا کہ اس آیت سے بھی علم کا فرض ہونا ثابت ہوتا ہے. ایک تو طلب العلم فریضتنا حدیث سے فرض ثابت ہوتا ہے, دوسرا اس آیت سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پہ فرض ہے, کوئی بہانہ نہیں چل سکتا. یحیٰ بن معاذ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ, صحابہ کے شاگرد ہیں, کہ ماں باپ سے زیادہ امت کے اوپر علماء مہربان ہیں, بولتے ہیں. اس لیے کہ ماں باپ تو دنیا کی آگ سے بچاتے ہیں, دنیا کی مصیبت سے بچاتے ہیں, لیکن یہ علماء آخرت کی آگ سے بچاتے ہیں. اس لیے ماں باپ سے زیادہ رحم مہربان اگر کوئی ہے تو علماء, علم والے. اور کنز المال ایک حدیث کی کتاب ہے, اس میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے کہ بے علم کے لیے ویل ہے, جہنم کی ایک وادی کا نام ہے. تو فرمایا جو بھی علم حاصل نہیں کریں گے ان کا ٹھکانہ ویل, ہاں میں بزی تھا اللہ تعالیٰ میں بہت بزی تھا اس لیے نہیں سیکھ سکا, وہ تو جاؤ ویل میں تمہاری مہمان نوازی, جہنم کی ایک وادی ہے وہاں ٹھکانہ ہے بے علموں کا. اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا الا ان الدنیا ملعونہ وملعون ما فیہا, یاد رکھو یہ جو دنیا ہے اور یہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں سب پہ اللہ کی لعنت ہے. فرمایا سب پہ اللہ کی لعنت ہے, یعنی اللہ تعالیٰ یہ دنیا کو اپنی نگاہوں سے گرائے ہوئے ہیں, دنیا کی ہر چیز اللہ کی نظر میں نفرت کی چیز ہے. الا ذکر اللہ, ہاں اللہ کے ذکر کے ساتھ اگر کوئی چیز استعمال ہو رہی ہے تو ملعون نہیں. وما والاہ, اور وہ چیزیں جو ذکر سے متعلق ہیں وہ کاموں کے ساتھ دنیا بڑھتی جائے تو ملعون نہیں ہے. وہ عالم و متعلم, اور کوئی علم حاصل کرتے ہوئے دنیا برت رہا ہے تو اس پر لعنت نہیں ہے. یا عالم ہے یا متعلم ہے, دین سیکھتے ہوئے یا سکھاتے ہوئے دنیا کو برت رہا ہے تو اس کے پاس جو دنیا ہے وہ ملعون نہیں ہے, باقی لعنت ہے اسی دنیا پہ. علم کے بغیر ذکر کے بغیر کوئی دنیا میں لگا ہوا ہے تو وہ دنیا اس کی لعنت ہے. فرمایا اس, یہ لعنت کے لفظ بہت شریعت میں بہت خطرناک ہے, بہت شدت کا جب گناہ ہوتا ہے تو لعنت کا لفظ آتا ہے, ہر گناہ پہ لعنت کا لفظ نہیں آتا. اور ایک حدیث ہے ابن حبان کی حدیث ہے، اس کے الفاظ یاد رکھنے کے قابل ہے، بس اب اور ایک حدیث پہ بات ختم ہو رہی ہے. ان اللہ یبغض کل جواز جعزری جواز، کہ اللہ تعالی کو غصہ ہے، دشمنی ہے، غصہ ہے ہر اس شخص پر جو سخت مزاج کا ہے. لوگ کھردرے مزاج کے رہتے نا، سمجھتے ہیں میں ایسے ہی، میری طبیعت ایسی بولتی، میں بات ایسی کرتا ہوں، نہیں بولتے فون کرو بولا ایسی بات، اتنی کچھ میری بات دیکھو تو کڑوی دکھتی، مگر میں دل کا اچھا ہوں، وہ نہیں جمتا. دل کے بھی اچھے رہنا، زبان کے بھی اچھے رہنا. تو جو بھی سخت مزاج بنے ہوئے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ غضبناک رہتے ہیں، ان سے ناراض رہتے ہیں. سخت مزاج لوگ اللہ کو پسند نہیں، کھردرے درشت. اور جوازن سمجھے، زیادہ کھانے والے. حیدرآباد کے لوگ بہت مشہور ہیں دور دور تک زیادہ کھانے میں. آپ شادی میں 40 ڈش بنا کے رکھو، 35 رکھو، 50 رکھو، کیا مجال ہے کوئی ڈش بچے. ہر چیز کھا جائیں گے حیدرآباد کے لوگ. تو آپ سمجھ سکتے ہیں اللہ کے پاس حیدرآبادیوں کی کیا حیثیت ہے. جو بھی کھانے میں بہت ماہر ہے، کھانے کا بہت غیر معمولی ذوق ہے، اللہ کی نفرت ہے اس کو. اللہ اس انسان کو کھانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے، بھینس کو پیدا کیا اللہ کھانے کے لیے. انسان کو ضرورت کے لیے پیٹ ہے، اس لیے چھوٹا رکھے. یہ ہم لوگ بڑا بڑا کر لے رہے اس کو. کھانا ہمارا کمال نہیں ہے، اچھے کھانے ہمارا کمال نہیں ہے. آج حیدرآباد کے مسلمانوں کو فخر ہے، اے ایسا پکوان رہتا ہمارا دنیا میں کہیں بھی نہیں رہتا بولتے ہیں. اور بمن کھایا تو مسلمان ہو جانا بولتے ہیں. تو صحابہ ایسے کھانے کھلا کھلا کے لوگوں کو مسلمان بنائے. غلط تہذیب ہے حیدرآباد کی، فخر کرنے کی نہیں، شرم کی چیز ہے، دور ہونا چاہیے ایسی تہذیب سے. یہ غافلوں کی تہذیب ہے، یہ کبھی بھی آخرت کی فکر والوں کی تہذیب نہیں ہے. یہاں کی شادیوں میں کبھی جاتا نہیں، اگر گیا تو میری طبیعت خراب ہو جاتی دیکھ کے. لگتا ہی نہیں کہ یہ مسلمانوں کی محفلیں ہیں، یہ لوگ آخرت کو مانتے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوتا وہ روشنی، وہ پیسے کا خرچہ. جس کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، کیا وہ ایسی دعوتیں کر سکتا ہے؟ پوری زندگی بھر کی عبادتیں ضائع کر لیتے لوگ ایسی شادیاں کر کے. معلوم نہیں کیا کیا قیامت میں دیکھنا پڑے گا، اللہ معاف فرمائے. پرانے پرانے دیندار، مشہور دین میں، علماء میں مشہور، دعوت کے کام میں مشہور، اور کس کس چیز میں مشہور، اور شادی میں جا کے دیکھی تو لگتا نہیں کہ آخرت کو ماننے والا آدمی. غافلوں کے منظر یہاں سے وہاں تک. ایک ایک پیسہ حساب دینے کا ہے. جتنا پیسہ آپ کے پاس ہے آپ سمجھ رہے ہیں آپ کے استعمال کے لیے. جو امت کے جو غریب ہیں وہ بھوکا رکھنے کے لیے پیدا ہوئے، اور آپ یہ بڑی بڑی شادیاں کرنے کے لیے پیدا ہوئے. اگر آپ امت میں صحیح تقسیم کریں گے تو کیا پیسہ بچے گا؟ آپ دوسروں کا حق مار کے کر رہے ہیں شادیاں. آپ جاتے نہیں غریبوں میں، اس لیے آپ کو پتا نہیں ہے کہ غریبوں پہ کیا گزرتا ہے. بولتے ہمارا پیسہ ہم اپنی بیٹی پہ خرچ کر رہے، کیا جا رہا مول صاحب؟ بولتے تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا نہیں ہے یہ. ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے، کسی کا پیسہ نہیں ہے، پورے انسانوں کا پیسہ برابر برابر ہے. سب کو بانٹنے پہ جتنا آنا اتنا آپ کا ہے، باقی جتنا بھی یہ سب آپ کو چیک کیا جا رہا ہے کہ یہ دوسروں کا حق مارتا ہے یا دوسروں تک پہنچاتا ہے. تو بھائی ہر ایسی شادی میں جانے سے پرہیز کیجئے جس میں فضول خرچی کی جا رہی ہے، ورنہ آپ بھی پھر کرنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اتنے لوگوں کا میں کھایا، میں بھی کھلاتا ہوں، بلکہ آپ بھی پھر لسٹ بڑی بنائیں گے. جائیے نہیں ایسی شادیوں میں جہاں بھی فضول خرچی ہے، پورے خاندان کو جانے سے روکیے، تب جا کے آپ کے گھر کی شادیوں میں آپ سادگی برس سکیں گے. عذاب ہے اس زمانے میں اللہ کا ہے، جو لوگوں کو عذاب ہو رہا ہے معلوم ہو رہا ہے، تھرمامیٹر ہے معلوم ہو رہا ہے کہ کون دیندار ہے اور کون سوسائٹی کو خدا مانتا ہے، کون فیشن کو خدا مانتا ہے، کون رسول اللہ کو خدا مانتا ہے. کیا رسول اللہ کی شادی ایسی ہوئی؟ آپ کے بچوں کی شادی ایسی ہوئی؟ کسی صحابی کی شادی ایسا ہوئی؟ کئی 1400 سال میں کسی دیندار کی شادی ایسا ہوئی کیا بتاؤ، جو آج حیدرآباد میں ہوتی ہے، جو آج مسلمانوں میں ہو رہی، بتاؤ کئی مثال ہے. شادی ہوتی تو پتہ نہیں چلتا تھا لوگوں کو زیادہ. آج زندگی بھر کما کما کے شادیوں میں ڈالتے ہیں. امت ساری دنیا میں ذلیل ہو رہی ہے، ہر محاذ پہ پیچھے ہو رہے مسلمان، اور ہمارا پیسہ ایک دن کی شان میں جا رہا ہے، ایک دن کے بادشاہ بن رہے، نوشہ کما کما کے ایک دن میں لوٹا دیتے ہیں. اس سے بڑھ کے بے خوفی اور کیا ہو سکتی ہے؟ ملک میں مسلمانوں کی کیا حالت ہے، دنیا میں کیا حالت ہے، کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ؟ تو دیکھیے اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہر جواز کھانے کا جو بہت زیادہ دل دادا ہے اس سے اللہ کو نفرت ہے. سخاب بالاسواق، بازاروں میں جا کے خوب چیخ پکار کرنے والا، یعنی جس کو خریداری کا بہت شوق ہے، بولے چیخ پکار کا مطلب جا کے بازاروں میں یہ کیا وہ کیا چیخ پکار، بہت زیادہ بزی رہتا، خریدنے میں بہت مزہ آتا، پرچیزنگ میں بہت شوق، جب دیکھو شاپنگ گزارے سقابن بل اسواق، یا یہ کہ بعض لوگ بہت بڑھ بڑھ کے ہر جگہ بولنے والے رہتے ہیں کہ بازار میں بھی جا کے زور زور سے بولتے رہتے ہیں. اور فرمایا جی فتم باللیل، رات کا مردہ، فرمایا پوری رات ایسا پڑ کے رہتا بستر پہ جیسے مردہ ہے، تہجد ہے ہی نہیں اس کی زندگی میں، اللہ یاد ہی نہیں آتے اس کو، جو آخرت کو ماننے والا ہے کہیں پوری رات سوتا ہے کیا؟ تو کوئی پوری رات سوتا ہے تو حضور اس کو بول رہے لاشا ہے، لاش ہے لاش، مومن نہیں رہتا ایسا، مومن تو اٹھ کے تہجد پڑتا ہے، کچھ وقت عبادت کے لیے رات کا وقت، پوری رات سونے کے لیے نہیں ہے، کچھ رات عبادت کے لیے. اور فرمایا حمارم بن نہار، اور دن کا گدھا، رات میں لاشے کے ویسا سو جاتا اور دن میں گدھے کی طرح دنیا کا کام کرتا رہتا ہے، دنیا کا کمائی کی مصروفیت کو حضور کیا بول رہے، گدھے کی ایکٹیویٹی بول رہے، کیونکہ دھوبی کا گدھا گھر کا نہ گھاٹ کا، گدھا اتنی محنت کرتا مگر اس کو کچھ نہیں ملتا، مالک کو ملتا. جو لوگ گدھے کی طرح صبح سے شام تک صرف کمانے میں لگے رہتے ہیں، حضور بول رہے ان کی حرکت یہ گدھے کی حماقت ہے، یہ بہت زیادہ دنیا کے پیچھے پڑے رہنا، اس کو حضور فرما رہے گدھے کی حرکت ہے یہ. حمارم بن نہار، اور آگے فرمایا کس سے اللہ کو نفرت ہے، عالم بی امور الدنیا، دنیا کی باتیں جاننے والا، کون سے کام کے واسطے کون سے ایم ایل اے کے پاس جانا، کون سے آفس میں جانا، کیسا ٹیڑھا کام بھی سیدھا کر لینا، کال ویلی جو بولتے نا، دنیا کے سب معاملے معلوم. وہ جاہلم بی امور الاخرہ، اور آخرت کی باتیں نہیں معلوم، ایسا ہے کیا، یہ ناجائز ہے کیا، حرام ہے کیا، دین کی باتیں نہیں معلوم، دنیا کی باتیں پوری معلوم. اور آج کل کیا ہے، ہم لوگوں ہر آدمی انٹر پڑھا ہوا ہے، ٹینتھ پڑھا ہوا ہے، دس دس سال پڑھے دین کی بات، بلکہ آج کل تو تیس تیس سال کی عمر تک پڑھ رہے، تو دین کا کورس تو تیس سال، اور دین کا کورس تین مہینے کا بھی نہیں کیے ہوئے ہیں. کیا دین اتنی چھوٹی چیز ہے سمجھ رہے کیا، اتنی سستی چیز ہے، کچھ سیکھے بغیر جنت میں چلے جائیں گے؟ تو دنیا کے تو بڑے عالم ہیں، گریجویٹ بھی ہیں، پوسٹ گریجویٹ بھی ہیں، اور دین کیا ہے، نماز کے اندر کے سورے نہیں یاد ہے، ترجمہ نہیں یاد دیا اس کا، فرائض نہیں معلوم ہے دین کے. تو فرمایا اللہ کو نفرت ہے ایسے لوگوں سے، دنیا کی ڈگریاں ہیں مگر آخرت کی ڈگری نہیں ہے، علم نہیں سیکھا، نفرت ہے. فرمایا ابن حبان کی روایت ہے، بات اب ختم ہو رہی ہے، حضرت حسن بصری کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ جانوروں کی طرح ہے، فرمائے کہ انسان میں اور یہ پھرنے والے جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہے، علم والے ہی ان کو جانوروں میں کی صف میں سے نکال کے انسان کی صف میں لاتے ہیں. مطلب جب تک انسان میں علم نہیں آتا، وہ بھی ایک اپ ٹو ڈیٹ جانور رہتا، ہوتا ہی جانور ہے وہ بھی، وہ سب چار پاؤں سے چلتے تو یہ دو پاؤں سے چلتا، اچھا ڈریسنگ کر کے رہتا، مگر جانور کے ویسا ہی رہتا. ہاں جب علم دین آتا ہے، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اللہ رسول کی پڑھتے، جب وہ انسان بنتا ہے تو علماء ہی جانوروں کے کھوٹے میں سے نکال کے اس کو انسانوں کے گروپ میں لاتے ہیں، ورنہ انسان جانور ہے بولتے ہیں حسن بصری. اور علامہ عبداللہ ابن مبارک، حضرت امام بخاری کے استاد، وہ کہتے ہیں ان سے پوچھا گیا انسان کون ہے، بولے انسان کس کو بولیں گے، تو نہیں بولے تو انسان ہے، ایسا نہیں بولے وہ، ان سے پوچھا گیا انسان کون ہے، تو بولے کہ دین علم والے ہی انسان، بولے علم والے انسان. اور پھر پوچھا پوچھنے والا اچھا بادشاہ کون ہے، بولے کنگ کون ہے، بولے تو فرما جو دنیا سے جن کو رغبت نہیں ہے وہ کنگ ہے، بولے جو متقی ہے دنیا سے رغبت نہیں ہے وہ بادشاہ ہے، اور جس کو علم دین ہے وہ انسان ہے، جس کے پاس علم دین نہیں ہے حیوان ہے جانور ہے. اب یہ جتنے بھی مست غیر مسلم جو ہے، ایک سے بڑھ کے ایک ڈگریاں ہیں ان کے پاس، ایک سے بڑے ایک فیکٹریاں چلا رہے ہیں، ایک سے بڑے کے ایک اسپیچز دے رہے ہیں، یہ سب انسان نہیں ہے جانور ہیں. یہ چاہے کتنی اچھی کار میں جا رہے ہوں اور کتنی بہترین چمکتے آفس میں بیٹھے ہوئے ہوں، وہ انسان نہیں ہے، وہ اپنے کردار کے اعتبار سے جانور ہی ہے. اور مسلمانوں میں بھی جو اسلام کو نہیں سمجھے ہوئے ہیں، علم دین نہیں ہے، تو وہ بھی جانور ہی ہے. ایک بچھو کو سانپ کو آپ جو ہے خوبصورت ہیرے کے باکس میں رکھنے سے کیا وہ سانپ جا کے فرشتہ ہو جاتا کیا؟ ایک انسان جس نے علم دین حاصل نہیں کیا، بہترین اس کا مکان ہے، بہترین اس کا آفس ہے، اس کے پاس دس نوکر ہیں سلوٹ مارنے والے، تو بھی وہ جانور ہے، وہ آدمی نہیں. علم دین ہے تو انسان. عورتیں بھی سن لیں، مرد بھی سن لیں، امام غزالی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اصل میں اس لیے یوں کہا ہے کہ جانوروں سے الگ کرنے والی چیز انسان کے پاس جو چیز ہے وہ علم ہی ہے. علم کی وجہ سے ہی جانوروں سے الگ ہوتا ہے انسان. اس لیے کہ دوسری چیزوں میں تو جانور آگے ہے, طاقت میں دیکھیں گے تو شیر آگے ہے, جسمانی جو ہے ڈیل ڈول میں دیکھیں گے, قوت میں دیکھیں گے تو ہاتھی آگے ہے, اونٹ آگے ہے. انسان کی کیا خوبی ہے اس میں, اور خوب کھانے کا دیکھیں گے تو اچھا بھینس خوب کھاتی, بہت بڑا پیٹ ہے اس کا. اور جنسی طاقت میں سیکس کے اندر جو ہے وہ لکھتے ہیں کہ گوریا جو معمولی چھوٹی چڑیا ہے اس کے اندر انسان سے بہت زیادہ سیکس کی طاقت ہے. تو انسان کی اصل جو خصوصیت ہے, خوبی ہے, یہ دوسری چیزوں میں نہیں ہے. انسان کی خوبی ہے کہ یہ علم والا ہے, علم کی کیپیسٹی اس کے اندر ہے. تو امام غزالی کہتے ہیں اس لیے جس میں بھی علم ہی ہے وہ جانور ہے, اس لیے کہا جا رہا ہے. بھائیو گفتگو کا خلاصہ یہی ہے, بعض باتیں مجمع میں سختی سے کہی جاتی ہیں, دل پہ لے کے مجھ سے ناراض مت ہو جائیے. حضور کا طریقہ بھی یہ تھا, اکیلے کسی سے بات کرتے تھے تو نرمی بات کرتے تھے, لیکن محفل میں چونکہ ایک کو ٹارگٹ نہیں بنایا جاتا ہے تو سختی سے بھی بات کرتے تھے اللہ کے نبی. اس لیے کہ بعض وقت سختی سے بولے بغیر توجہ نہیں ہوتی اس چیز کی طرف, آدمی خود کو ایزی لیتا ہے, جو بات خطرناک ہے اس کو سختی سے ہی بولنا پڑتا ہے. فی دوستو ہم لوگ کل قیامت میں اپنی کسی بھی مصروفیت کا بہانہ بنا کر علم دین سے چھٹی نہیں لے سکتے. سیٹ اپ ہر ایک کا الگ الگ ہو سکتا ہے. دین علم حاصل کرنے کے لیے جو مدرسے میں چلے گئے, وہیں ہاسٹل میں ہیں, وہ 24 گھنٹے پڑھ رہے ہیں, ان کا سیٹ اپ الگ ہے, آپ کا سیٹ اپ الگ رہے گا. جتنے صحابہ تھے وہ پورے بھی 8 سال کا کورس کرے ہوئے کوئی بھی نہیں تھے, وہ سب لوگ بزی لوگ تھے, ان کے اپنے کارخانے تھے, ان کی اپنی زراعت تھی, ان کا اپنا بزنس تھا, اس کے باوجود یہ پورا علم دین صحابہ نے سیکھا. بس کیا کرتے تھے, باریاں مقرر کر لیتے کہ بھئی میں اپنا اکیلا بزنس نہیں چلاؤں گا, پارٹنر کے ساتھ چلاؤں گا, پارٹنر میرا علم دین حاصل جب کرنے جائے گا تو میں سنبھالوں گا, اور جس دن میں جاؤں گا تو پارٹنر سنبھالے گا. پورا خود ہی کھانا کیا ضروری ہے بھائی, اپنے کاروباروں کو ایسا سیٹ کرو کہ تھوڑا وقت کوئی دوسرا بھی سنبھال کے آپ کو چھٹی دے سکے. بھائی 100 کمانے کے بجائے 90 کماؤ, لیکن کمائی کے سسٹم میں وقت نکالو کچھ علم دین سیکھنے کا. تو پورے صحابہ ایسے سیکھے ہیں, صحابہ سے لے کے ابھی یہ دارالعلوم دیوبند وغیرہ جو مدارس کا جو سسٹم چلا ہے جس میں ہاسٹل ہوتا ہے, لوگ پورا وقت نکال کے جا کے پڑھتے ہیں, یہ زیادہ پرانا نہیں ہے, یہ بس 150 سال کا ہے. اس سے پہلے مسلمان کماتے ہوئے پڑھتے تھے, پورے محدثین پورے فقہ ایسے ہی تیار ہوئے, وہ کماتے بھی تھے پڑھتے بھی تھے. اس میں بڑے بڑے فقیہ, بڑے بڑے فلسفی, 10-10, 20-20, 50-50 جلدوں میں کتابیں لکھنے والے علم دین کے ماہرین پیدا ہوئے, جن کی کمائی کی مصروفیت ساتھ تھی. اس لیے آپ لوگوں میں سے کوئی یہ نہیں بول سکتا مولانا ہم لوگ بزی ہیں اس لیے ہم علم دین حاصل نہیں کر سکتے, صرف بہانہ ہے. علم دین کی قدر نہیں ہونے کی, آخرت کی فکر نہیں ہونے کی وجہ سے. تو بہرحال اسی قسم کی حدیثوں کی وجہ سے علماء کرام اس بات کے لیے فکر مند تھے کہ بزی جو لوگ ہیں, کمانے میں جو لگے ہوئے ہیں, گھر جو چلا رہے ہیں, ان کے لیے کوئی سسٹم ہونا چاہیے. تو مختلف علماء کے مشورے سے مسجد آمینہ میں یہ پہلی اوپر کی پہلی منزل میں ہر اتوار کو صبح 10 بجے سے ظہر تک ایک نظام چل رہا ہے. اس کے اندر جو ہے دین کی بنیادی تعلیم, قرآن کی تعلیم, اور انٹلیکچوئلس کو دین سمجھ میں آ جائے اس طرح کے لیکچرز سیکھنے کی ضرورت کی جائے, سب اس کے اندر رکھی گئی ہیں. تو ماشاءاللہ اس کے اندر 100-150 آدمی ٹچ میں ہیں, سیکھ رہے ہیں لوگ مختلف, جو ہے زیادہ تو آئی ٹی کے بزی لوگ ہیں, آئی ٹی کے انجینئرس ہیں, اس میں ڈاکٹرز بھی ہیں, اس میں پروفیسرز لیکچررز بھی آ کے سیکھ رہے ہیں. اور آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ یہ خاص طور پہ اسی مصروف کلاس کو سامنے رکھ کے ایک نصاب جو ہے ترتیب دیا جا رہا ہے ان کی دلچسپی کا, یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی. ہماری خواہش ہے کہ سب ساتھی اس کو سیکھیں اور خود بھی سکھانے والے بنیں. اس لیے کہ یہ جو طبقہ کمانے والا ہے, اپنے اپنے خاندان کو لے کے چلنے والا ہے, ان کو ذرا دین کی معلومات اچھی ہو گئی نا تو پورے خاندان میں باہر آ جائیں گے, گھروں کے اندر کی بے چینیاں پریشانیاں چلی جائیں گی, گھروں کو اچھا لے کے چلنے کی صلاحیت آئے گی. پھر آپ اپنے مصروفیات کے ساتھ ساتھ علمی قابلیت ہونے کی وجہ سے کتنے دین کے کام کر سکیں گے, آپ کو راستے سمجھ میں آئیں گے جب علم آ جائے گا. اور آج جتنے دینی کام کر رہے ہیں اتنے ہی دینی کام کر کے اس سے 1000 گنا ثواب حاصل کریں گے. اس لیے کہ علم آنے کے بعد نیت چینج ہو جاتی ہے، کم ٹائم میں زیادہ ثواب کمانے کے نسخے معلوم ہوتے ہیں، تو گھر میں برکت بھی آئے گی، آپ کا خاندان اچھا بھی ترقی بھی کرے گا، اور پھر آخرت کے اندر اللہ کے غضب سے بھی بچیں گے۔ اس کے لیے یہاں ایک سسٹم چل رہا ہے، آپ ضرور شرکت کرنے کی کوشش کریں آج کی اس محفل کے علاوہ، وہ علمی ترتیب اس کی سیکھنے کی وہ ہے، اور تربیت کے لیے یہ جو محفل ہو رہی ہے نام تو اس کا اصلاحی ہے، لیکن عام طور پہ کوئی علمی ہم تقریر کر سک رہے ہیں، اصلاحی تقریر وہ ہوتی ہے، اصلاحی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں جو ہے لوگ اپنی حالت بتائیں، جیسے ڈاکٹر کے پاس جا کے اپنا حال بتایا جاتا ہے، اور پھر ان کو ان کے حالات کے حساب سے مشورہ دیا جا سکے کہ بھائی آپ ایسا کریں گے تو آپ کی نماز اچھی ہوگی، آپ ایسا کریں گے اکیلے میں تنہائی میں، آپ ایسا کریں گے تو آپ کا غصہ کنٹرول میں آئے گا، آپ ایسا کریں گے تو آپ کے گھر کا فلاں شر ختم ہو جائے گا۔ تو اصلاحی مجلس وہ ہوتی ہے جس میں ایک ڈاکٹر کی طرح سے لنک کر کے ایک ایک مسئلے کا حل بتایا جاتا ہے تنہائی میں، اور پھر کچھ لیک بیٹھ کے تھوڑی دیر اللہ کی محبت کی کیفیات آئے اس کے اندر، کچھ رونا دھونا ہو، کبھی کچھ عبادت ہو، تو وہ محفل اصلاحی ایسی ہوتی ہے کہ جس کے اندر کچھ تربیتی عمل بھی ہو، کچھ پریکٹیکل بھی ہو۔ تو اس کے لیے یہاں پر دوسرا اتوار اور چوتھا اتوار مغرب سے لے کے رات کے 11 بجے تک اسی پہلی محفل، پہلی جو منزل پہ انتظام ہے، اس میں تلاوت اچھی سے اچھی کرنے کے آداب کبھی کبھی بتائے جاتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کے سب 15 منٹ اچھی تلاوت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اچھی تلاوت کریں، اور پھر سیکھنے کا ایک حلقہ ہوتا ہے کہ کبھی نماز کے اذکار کا ترجمہ سیکھ رہے ہیں، کبھی نماز کے فرائض سیکھ رہے ہیں، ایک 20 منٹ کا سیکھنے کا حلقہ ہوتا ہے، آپس میں سنانے کا حلقہ ہوتا ہے۔ یہ حضور کی مسجد کی نقل ہے، یہ حضور کی مسجد میں جو ہوتا تھا، ایسے ہی کچھ اپنے اپنے طور پہ عبادت کرتے ہیں، کبھی اپنی اصلاح کی کوئی بات ہوتی ہے، جیسے حضور نے ایک بہترین ترکیب بتائی ہے شیطان سے بچنے کے لیے، دین پہ پختگی کے لیے، مسلمان کچھ کچھ مسلمان دوست ہو جانا، دینی 3-3 آدمی 4-4 آدمی مل کے دینی دوست بن جانا، اس کی بڑی فضیلتیں حدیث میں آئیں، ہم بھی ایسے ہم لوگوں نے جوڑیاں بنا دیا، تو اس کی جو رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ کئی لوگوں کے گناہ چھوٹ رہے اس سے، دوستی بنانے سے، لوگ فجر میں اٹھا رہے، کوئی تہجد میں اٹھا رہے، وہ لوگ مل کے عبادت کر رہے تو ان کی عبادت کا معیار بڑھ رہا ہے۔ تو اب ایک چیز، ایک ترکیب ہے جو حدیثوں میں ہے، اس کے اوپر عمل کیا گیا۔ ایسے ہی شکر کا کبھی بیان ہوا کہ اللہ کا شکر کس طرح سے کیا جاتا ہے، شکر ادا کرنے کے طریقے کیا ہے، اب ایک مرتبہ سمجھا دینے کے بعد اس کے بعد پریکٹیکل کرواتے ہیں کہ بھائی حلقہ لگاؤ، 2-2 آدمی بیٹھو، جو جو نعمتیں اللہ کی آپ کی زندگی میں آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ سامنے والے کو بولو، وہ آپ کو بولے، تو آدمی کو پہلی مرتبہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ اوہو میرے ساتھ نعمتیں کیا ہیں۔ کبھی بٹھا دیتے ہیں کونے میں بیٹھو اور سوچو کہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا نعمتیں تمہارے ساتھ ہیں، سر سے پیر تک، سر پہ ہاتھ رکھو، سوچو اس دماغ سے میں نے کیا کیا کمایا، اس دماغ سے کتنی حاصل عزت حاصل ہوئی، اس دماغ سے میں کیسا مینٹین کر رہا ہوں اپنے حالات کو، اور پھر ہاتھ رکھ کے بولو الحمدللہ اے اللہ آپ کا شکر، آپ کی تعریف، آنکھ پہ انگلی رکھو بولو۔ تو جو اصلاحی باتیں ہوتی ہیں وہ بتا کر اس پہ پریکٹیکل عمل بھی کروایا جاتا ہے، پھر دعا بھی ہوتی ہے، ذکر بھی ہوتا ہے، کبھی اللہ سے کیسے دھیان بنانا چاہیے اس کی مشق بھی ہوتی ہے۔ تو دوسرا اتوار اور چوتھا اتوار اس میں بھی آپ شرکت کریں، خواتین تک بھی آواز جا رہی ہے، وہ اپنے نوجوان بچوں کو یا اپنے گھر کے مردوں کو بھیجیں، اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ جو اتوار کی جو مجلس ہے یہ مغرب بعد کی مجلس سے بہت زیادہ وہ مؤثر چیز ہے، اس لیے کہ اس میں صرف سننا نہیں ہوتا ہے بلکہ کئی اعمال ہوتے ہیں۔ تو دن میں جو ہے اکیڈمک ٹائپ کی چیز ہو رہی ہے، علم دین کا ذوق پیدا کرنا تعلیم یافتہ لوگوں میں، اور رات میں تربیت کی محفل ہو رہی ہے، یہ آپ کے محلے میں ہو رہی ہے، آپ کے لیے امانت ہے اللہ کی، اس میں حصہ لیں، اس کو آگے بڑھانے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو پوری سنجیدگی کے ساتھ سیریس ہو کر آخرت کی فکر کرنے اور اس کے لیے جو بھی ہم قدم اٹھا سکتے ہیں اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری سستی اور کاہلی کو دور فرمائے، علم دین سے سچی محبت اور علم دین کی سچی لگن عطا فرمائے، اور ہمارے لیے جو بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ علم دین سیکھنے کی شکل ہماری زندگی میں اللہ تعالی جاری فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔